ابتدائی مضامین کا جائزہ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر آگے کے مضامین میں خاص طور پر جو اس کا متعلق آپ نے پڑھنا تھا یعنی کرنے کا اصل کام، اس میں بھی کچھ حصہ زیر بحث آ چکا، جس میں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ آئندہ کا کام منظم اس انداز میں ہوگا کہ ایک زبردست علمی تحریک برپا ہو جو کہ سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات پہ اثر و نفوذ رکھے۔ سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات سے مراد کیا ہے؟ یعنی ذہین اقلیت۔ اعلیٰ طبقات سے مراد کوئی معاشی طبقات نہیں، ذہن، سمجھداری، فہم، شعور، ادراک، یہ جہاں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ وہی لوگ ہیں جو کہ پھر رویے طے کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو پسند ناپسند کے معیارات طے کرتے ہیں، اور وہ دیگر طبقات میں صلاحیت کر جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان لوگوں کو مطمئن کرنا یہ ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ جس کے لیے کرنا کیا ہوگا کہ قرآن حکیم کی بنیاد پر ایک عمومی ایمان کی تحریک برپا ہو، اس کے ذریعے سے جیسے پانی مطلب فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا میگنیٹ پھینک دیا جائے اور جو بھی شہید ہوئے ہیں وہ اسے کھینچتی ہوئی چلی جائیں، یعنی جن کے اندر ایمان کی رمق موجود ہے وہ قرآن کے گرد جمع ہو جائیں، اور ایسے جمع شدہ افراد اب ان کو مختلف چکیوں سے، مختلف چھنیوں سے گزارا جائے جس میں کہ جتنی استعداد ہے وہ سطح پر پھر اس کام کو انجام دے، جس میں جس کام کے کرنے میں بھی پھر دو سطحیں ہیں۔ ایک تقریبی کام ہے، تقریب سے مراد یہ ہے کہ جو اس معاشرے میں غلط چیزیں قائم شدہ ہیں ان کو صاف کرنا ہے، جیسے کسی جگہ تعمیر کرنی ہو تو پہلے زمین ہموار کی جاتی ہے، اگر پہلے سے کوئی ناقص تعمیر، کوئی ملبہ پڑا ہوا اسے صاف کیا جاتا ہے، تو مغربی فکر و فلسفے نے جو ملبہ یہاں ڈال دیا ہے اس ملبے کو صاف کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کام ہوگا کہ تعمیر کی جائے۔ صفحہ نمبر کیا بتایا تھا؟ 23۔ صفحہ نمبر 23 پر اس تقریب کے ساتھ جو کہ پیراگراف شروع ہو رہا ہے یہاں سے آج کا مطالعہ ہوگا۔ اسی طرح سے گزشتہ رشس میں بات بھی آئی کہ ہمارے اسلاف نے اپنے اپنے زمانوں میں اگر یہ رد کا کام کیا تو وہ کیوں کر مؤثر تھا، اور ہمارے زمانے میں یہ کام کیوں کر مؤثر نہیں رہا۔ اس تقریب کے ساتھ انہیں جدید علم کلام کی تاسیس کا مثبت کام بھی کرنا ہوگا۔ تقریب کے کام کے یعنی منفی کام کے بعد مثبت کام، جدید علم کلام۔ جی علم کلام کسے کہتے ہیں؟ کوئی صاحب بتائیں گے علم کلام کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کا ایک استعمال اس کا یہ بھی ہے، اور اس وقت کہیے کہ جو علوم اصطلاحیہ میں علم کلام کی اصطلاح وہ یہی معنی میں استعمال ہو رہی ہے کہ علم عقیدہ، مگر اس کا ایک خاص پس منظر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جدید علم کلام سے مراد کچھ اور ہے۔ جی پہلے علم کلام بتائیں۔ جی جی کلام لفظ، یہ جو اصطلاح بنی ہے یہ کہ یہ عنوان بنا ہے خاص سبجیکٹ کے لیے، خاص موضوع یہ عنوان جو بنا اس کی تاریخ ہے۔ اسلام میں سب سے پہلا اعتراض اسلام کے اعتقادات پر جو عقلی اعتراض کیا گیا وہ ایک کلامی مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کلام اللہ، یہ اللہ کا قرآن حکیم جو ہے یہ کلام اللہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ معتزلہ کے نام سے ایک فرقہ اٹھا تھا، اور یہ یونانی فلسفہ و منطق کے ماہرین تھے، اور اسی کے مطابق اسلام کو ڈھالنا چاہتے تھے، انہیں سانچوں میں ڈھالنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ اعتراض یہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کلام، اگر یہ کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے اور صرف جو ہے وہ موصوف قائم ہوتی ہے، چنانچہ یہ بھی ذات باری تعالیٰ کا حصہ ہے اور اس کو سجدہ کرنا جائز ہو جائے۔ منطق استدلال تھی اور بیہودہ منطق تھی۔ اس کے جواب میں علماء اہل سنت، کیا مراد ہے اس سے علماء اہل سنت سے؟ جی سنی علماء، یہ وضاحت تو آپ کے سامنے ہے نا، تو علماء اسلام نے اس کی وضاحت کی کہ نہیں یہ کوئی صحیح بات نہیں، کلام اللہ تو یہ ہے اس لیے کہ قرآن حکیم اسے کلام اللہ کہتا ہے، حتی اسماء کلام اللہ قرآن حکیم کا استعمال کرتا ہے۔ کلام اللہ تو یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ذات ہے، اس کی صفات بھی ہیں اور تکلم اس میں صفت ہے، مگر ہم نہ اسے اس صفت کو اس کی ذات کا عین مانتے ہیں نہ غیر مانتے ہیں، مانا نہیں کہ اس کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ذات ہے اس لیے اس کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اور اسی طرح سے بہت سے اس کے جواب دیے کہ ان جوابوں میں جانے کا اس وقت وقت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پہلا مسئلہ یہ درپیش ہو، جس इसका जवाब दिया गया। अगली एतराज पहला इस्नाद पर यह हुआ, उसका दिफा करते हुए इस्नाद के नकल का दिफा करते हुए जो बात कही गई, इसके जरिए से एक इल्म नया मुरतब होना शुरू हो गया। इस इल्म का खासा यह था कि जो अगली एतराजात इस्नाद पर किए जाए उनका ऐसा जवाब दिया जाए कि कुछ ना कुछ अकल वालों को कहिए कि उनका गलत होना साबित किया जाए, गलत अकल ही के मेयारात पर, और साथ साथ ये कि नकल का दिफा हो जाए मौसम से। ये खास अंदाज था, चूँकि पहला मसला इस सब्जेक्ट में ये डिस्कस हुआ था, इसलिए इल्म कलाम के अंदर। फिर बहुत से मसाइल हैं, हश्र व नशर की मसाइल हैं, अज़ाब क़ब्र का मसला है, फरिश्तों के वजूद का मसला है, मौजज़ात का मसला, ये सब इल्म कलाम की फहरिस्त में। अकायद के वो मसाइल कि जिन पर अक्ली एतराज़ किया गया और उसका जवाब देकर सही बात अहले इस्लाम ने वाज़ेह की है, अब इनके मेयारात को या तो गलत साबित करते हुए या उसके मुताबिक सही बात साबित करते हुए, ये इल्म कलाम कहना है। इस्लाम पर जो अकलियत के हमले हुए वो एक नहीं दो हैं। पहला हमला वो था जो यूनान से हुआ, यूनानी फिक्र फलसफे का, जिसके नतीजे में मुसलमानों ने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया और कहिए कि उसका तोड़ करने के लिए अल्लाह ने बहुत से मुजद्दिदीन उम्मत पैदा किए जो अव्वल सदी से लेकर जारी उसारी रहे। इस तरह से यूनानी फिक्र फलसफा वो इस्लाम के बिलमुकाबिल दम तोड़ गया और इस्लाम की अलमियत और इस्लाम की अकलियत की फतह हो गई। अब दूसरा हमला बाद में जब मुसलमान कमज़ोर हुए, मुसलमानों ने इल्म और उसकी तहकीक और उसकी तसनीफ़ और उसकी खिदमत उसमें वो उस मकाम पर नहीं रहे और इसे मुंतकिल कर दिया उन्होंने मगरबी अकवाम को, तो फिर वहाँ जब इल्म का एक ख़ास पोटेंशियल डेवलप हो गया तो वो हमलावर हुए मुसलमानों के ऊपर। ये दूसरा हमला है इस्लाम पर अकलियत का, अकलियत यानी जहनी कैफियात के साथ नज़रियाती अतबार से दूसरा हमला था। पहला हमला आसान था, ये बातें आप पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बातें नहीं पढ़ी, मजीद पार्ट टू भी पढ़ लेंगे, वहाँ अलफिकुल इस्लामी के मौजू पर ये चीज़ें मजीद पढ़ाई जाएंगी। तो पहला जो हमला हुआ वो इस एतबार से आसान था कि मुर्दा कौम की तरफ से उसके दूर असकार रफ्ता फलसफा और मंतिक सिर्फ हमलावर हुए थे और वो खुद लेकर नहीं आए थे बल्कि मुसलमान गए थे और जाके उन्होंने वहाँ से वो सब कुछ बरामद किया। बल्गारिया जब फतह हुआ है तो वहाँ के जो कलीसा थे उसको टूटा गया, वहाँ से सारे खजाने निकाले गए, उसके अंदर वो यूनानी जबान की लिखी हुई किताबें थी, यूनान फतह किया मुसलमान, वो सब कुछ उठा के ले आए और जो लेकर आए उसको फिर तर्जुमा करने के लिए अब्बासी खलफा ने यह ऐलान कर दिया कि जो कोई यूनानी किताबों को ट्रांसलेट करेगा तो जितनी जिस शहर पर उसको लेकर लाएगा उतना सोना उसको मिल जाएगा। तो इसकी बुनियाद पर बड़े पैमाने पर तर्जुमे के मराकज़ कायम हुआ, यूनानी फिक्र फलसफा जो कि कुफ्र इल्हाद था वो ट्रांसलेट हो गया। चलिए अब उससे फिर यह है कि जो सही अनासर थे मुसलमानों ने रख लिया और उसको आगे बढ़ाया, जो गलत अनासर थे उसको मुतज़रा लेकर चल रहे थे उनको मुसलमान गलत कर दिया। मगर कोई कौम ताकत के साथ नहीं आई थी, जबकि जो दूसरा हमला अकलियत का हुआ है वेस्टर्न तहजीब के साथ, यानी जो जिसे हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, मगरबी तहजीब कहते हैं, ये सिर्फ इल्मी हमला नहीं था बल्कि इसके साथ साथ अस्करी हमला भी था। वहाँ उनके पास उनके इल्म ने उनको बाज़ आलात से भी पूछनाछ करा दिया था। अच्छा, पहला जो इल्म था वो वाला जो मगरब से आया था, यानी उस वक्त के मगरब से यूनान से आया है, वो नज़रियाती बातें थी सिर्फ, उसको मानने या ना मानने से आमदुन्नास की ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता था, ना आमदुन्नास को उससे कोई यही सहूलियात रहती थी और ना कोई हर एक गिरफ्त में आने वाली बातें भी थी। तो सिर्फ जो है वो बड़े उलमा और इसी तरह से दानिश और लोग ही बैठ के उस पर सरखावाते रहते थे। अब जो दूसरा हमला हुआ अक्ल का, मादा परस्ती का, इसके अंदर मादे को ऐसे ठोस हकीकत के तौर पर पेश किया गया जिसमें ये रिप्लेस कर देता है खुदा को और आमदुन्नास के लिए टेक्नोलॉजी रोज़ाना के इस्तेमाल की शायद उसकी ज़िंदगी को बेपना आसान कर देने वाली और बहुत से फ़ायदे पहुँचाने वाली, तो जो शायद फ़ायदा दे उससे वैसी मरूबियत हो जाती है, कदर नज़र इससे वो सही है गलत है। तो हुआ क्या कि इस फ़ायदे ख्वाहिशात नफ्स की तस्कीन का जरिया था इसमें, तो फ़ायदे के बहाव में बहुत सी चीज़ें मुझे बहते हुए आती चली गई और मुसलमानों से कबूल करना शुरू कर दिया। मुसलमानों के पास खुद कुव्वत नहीं थी अस्करी, नतीजतन उनकी अस्करी कुव्वत भी इन पर गालिब आ गई। मुसलमानों के पास इल्मी ज़वाल था, चुनांचे उनका इल्मी तफावुक बरतरी वो भी मान ली गई, नतीजतन एक गैर मामूली नौयत की तब्दीली वाकई हुई इस दूसरे हमले के नतीजे, और वो ऐसा हमला हुआ कि कोई नामो निशान नहीं रहा इस्लामी तहजीब का, उसे ख़त्म कर दिया गया, उसकी इल्मियत को भी ख़त्म कर दिया गया, उसकी अस्करी कुव्वत को, उसकी सियासी कुव्वत को ख़त्म कर दिया गया। جو کچھ ہے وہ انفرادی سطح پر اسلام دیکھا جائے, جو کچھ ہے اسلام کو ماضی میں دیکھا جائے, جو کچھ ہے اسلام کو کتابوں میں دیکھا جائے. یہ حملہ اپنی حملے کے اعتبار سے بھی, اپنے حملے کے اعتبار سے بھی غیر معمولی حملہ تھا. دوسرا حملہ اسلام کی تاریخ میں جو دوسرا اقلیت کا حملہ ہوا مغرب کی جانب سے. تو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جس طرح سے پہلے, اب یہ علم جدید, یعنی جدید علم کلام کی صلاح واضح ہوگی, اس زمانے میں علم کلام مرتب ہوا تھا یونان کے فکر و فلسفے کے بالمقابل. اب علم کلام ایک اور مرتب ہونا ہے, بہت سے بھی سوالات اٹھائے. وہ سوالات کیا ہیں؟ وہ اصل میں سائنسی تحقیقات, تجربات اور مشاہدات سے حاصل ہونے والے اعتراضات ہیں جو اسلام کی نقل پر واقع ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں جنت موجود ہے کہاں ہے, آپ کہتے ہیں خدا موجود ہے کہاں ہے, آپ کہتے ہیں فرشتے موجود ہیں کہاں ہے, اور فلاں اور فلاں اور فلاں, یہ ساری باتیں. یہ کتاب آسمانی ہے کیسے مان لیا؟ ماننے کے معیارات تو حواس خمسہ ہیں, اور اس کے مشاہدے ہیں, اور اس کے نتائج ہیں, اس کے تجربات ہیں, ان میں تو یہ باتیں نہیں مانیں, کیسے مان لیں؟ ساری بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ جب تک علمی سطح پہ کوئی بات سمجھا دی نہ دی جائے, اگر ثابت نہ ہو جائے تو اس وقت تک وہ قبول عام اس کو حاصل نہیں ہوگا. تو علمی سطح پر یہ کام کرنے والا, اس کے لیے جیسے اس زمانے میں علم کلام لکھا گیا تھا قدیم, یعنی اس زمانے کی ضرورت کے مطابق, اب ایک جدید علم کلام کی ضرورت ہے. مگر اس علم کلام میں اور اس علم کلام میں بڑا بنیادی فرق ہے, اصولی فرق وہ یہ ہے. بعض لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا, اور وہ علامہ شبلی پر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو نقل لکھا ہے اس میں یہی بات واضح کی ہے کہ شبلی نعمانی نے بہت اہتمام کے ساتھ الکلام کے نام سے پہلی جلد لکھی جس میں قدیم علم کلام کا تعارف تھا, اور دوسری کتاب لکھی جدید علم کلام جو مکمل وہ نہیں کر سکے, ان کا ارادہ تین جلدوں میں سے مکمل کرنے کا تھا. تو جدید علم کلام کے آغاز کو تعارف کرواتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس وہ جو قدیم علم کلام ہے نا اسی کو جدید انداز میں پیش کرنا ہے, کام ہو جائے گا سارا. تو یہ غلط فہمی. جدید علم کلام کا مطلب فلسفہ یونان کے بالمقابل چیزیں ہیں, جوابات نہیں بن سکتے. آج کرنا کیا ہوگا؟ آج کے اعتراضات کسی اور بنیاد پر, اس وقت فلسفہ و منطق تھے, آج سائنس اور ٹیکنالوجی ہے جو کہ اسلام کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے, اور اس فلسفہ منطق کو مسلمان غلط سمجھے ہوئے تھے. آج سائنس اور ٹیکنالوجی کو سب سے زیادہ اپنی کامیابی کا راز سمجھتے ہیں مسلمان, اور مغرب کے جو مادہ پرستانہ فلسفے ہیں, نظریہ حیات ہے, اس کو اپنے لیے راہ نجات سمجھتے ہیں. آج تو معاملہ کسی اور نوعیت کا ہے. تو جدید علم کلام وہ کچھ اور ہوگا. شبلی نعمانی جیسے لوگ جو کہ جدید علم کو نہیں جانتے تھے وہ اور قدیم فلسفے کو جانتے تھے, چنانچہ یونانی فلسفہ اور اس کے بالمقابل اس وقت کا علم کلام اسے تو سمجھتے تھے, مگر چونکہ جدید علوم کو نہیں جانتے, یعنی سائنس اور اس کے متعلق علوم, فلسفہ اور اس کے متعلق معاشرتی علوم, سوشل سائنسز, ان سے واقف نہیں ہیں, ان کی جدید تھیوری سے واقف نہیں ہیں, ان کے جدید کام سے واقف نہیں ہیں. تو اس طرز پر یہ کوئی جدید علم کلام اگر لکھ بھی دے تو کسی کام کا نہیں, جیسے کہ انہوں نے کوشش کی مگر کچھ نہ کر سکے. آج کیا ہوگا؟ اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. جدید علم کلام کے مرتب کرنے کے تقاضے کچھ اور ہیں. اسلام کا بہت مخلص شخص, مگر علوم اسلامیہ بہت مخلص دیندار آدمی, بہت پاک دامن, بہت ہی نیک متقی پرہیزگار, مگر دین کا عالم نہیں ہے, علم دین نہیں رکھتا, علوم جدیدہ کا بہت ماہر ہے, تو وہ بھی کسی کام کا نہیں اس میں نہ. اس لیے کہ وہ کرے گا کیا؟ چونکہ یہ نہیں جانتا کہ اسلام کیا ہے, تو مغرب کے تصورات کو اسلامی ثابت کرتا رہے گا, بس معیار ہی نہیں اس کے پاس پرکھنے کے لیے. دوسری جانب ایسا شخص جو علوم دینیہ کا بہت ماہر ہے, بہت نیک ہے, بہت پرہیزگار ہے, مگر جدید نہیں جانتا, تو وہ کس شے کا رد کرے گا؟ یہ عجیب و غریب وہ تضاد ہے جو کہ جاری و ساری ہے, اور اسی تضاد کی کیفیات آج بھی اسی طرح مستحکم میں جس طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے تھی, اور یہ اس سے کچھ عرصہ پہلے تھی. یہ وہ کیفیت ہے, یہ محیب خلا ہے, یہ وہ پریشان کن کیفیت ہے جس میں آج امت مسلمہ کھڑی ہوئی. اس وقت کرنے کا کیا کام ہے وہ بات بتائی جا رہی ہے, اس تقریب کے ساتھ, یعنی وہ مغربی فکر و فلسفے کے غلط اثرات اس کا ظاہر کرنا, پھر کرنا کیا؟ جی مثال کے طور پر سعودی عرب میں انٹر تک تعلیم ایک جیسی, اس کے بعد پھر الگ الگ شعبوں میں لوگ چلے جاتے ہیں. یہ بھی حل نہیں ہے صرف, پھر بھی جامعات الگ الگ ہیں. یہ وہ جامعہ ہے جس میں دینی علوم پڑھائے جائیں گے, یہ وہ جامعات ہیں جن میں دینی علوم پڑھائے جائیں گے. مسئلہ کیا ہے, ہر علم کا ایک مصنع ہے, ہر جدید علم کا ایک مصنع ہے. مصنع کا مطلب کیا ہے, اس کے اس کا جوڑا ہے. مثال کے طور پر آپ کہیے کہ سیاسیات, پولیٹیکل سائنس, یا اسی کے ساتھ آپ ایک اور جوڑ لیجیے بین الاقوامی تعلقات, انٹرنیشنل ریلیشنس, یہ دو شعبے جدید جامعات میں ہوتے ہیں, یہ پڑھائے جائیں گے. سیاسیات میں بہت سے نظریات پیش ہوئی, یا ایک اور شعبہ جو بہت سے ہر شعبے کے, مگر میں تین مثال پہلے دیتا ہوں, اس کے ساتھ آپ اور جوڑ لیں قانون, صحیح, ایل ایل بی, ایل ایل ایم, یہ تینوں شعبے پڑھائے جا رہے ہیں, مسلمان پڑھ رہے ہیں, مگر اس پڑھنے والے شخص کو یہ نہیں پتا کہ ان شعبہ جات میں اسلامی علوم میں کون سے علوم بتا سکتے ہیں کہ اس میں ہمارا موقف کیا, اسلام کا موقف کیا ہے. سیاسی مسائل, قانون کے مسائل اور بین الاقوامی قانون کے مسائل, یہ تینوں فقہ اسلامیہ کا شعبہ ہے, فقہ اسلامیہ کسی بھی شعبے ہیں. اور وہ سمجھتا ہے سارا کچھ مغرب کی سب سے بڑی مکاری یہ ہے کہ اس نے تاریخ کو شروع کیا ہے اپنے عروج سے, چاہے عروج کی تاریخ مرتب کرے, چاہے نو انسانی کی تاریخ مرتب, اس سے پہلے وہ ڈارک ایجز کہتا ہے, جو دور عروج تھا اسلام کا اس کو وہ غائب کر دیتا ہے. تو اب وہ شخص جو کہ اس کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھتا ہے, چاہے عروج کی چاہے انسانیت کی, تو وہ کہتا ہے اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی. اور یہ انکشاف بعض لوگوں کو 85 سال میں ہوتا ہے. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو 85 سال کے تھے, اور ان کی زندگی یہی ایک مضمون پڑھاتے ہوئے گزری تھی, مگر وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے, اور وہ ڈھونڈتے کہاں تھے کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے, مغرب کی لکھی ہوئی کتابوں میں کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے. 85 سال گزرتے مگر ان کی بات معلوم نہیں ہو سکتی. ایسی بات ہے, جب تک آپ کو عربی ماخذات تک رسائی نہیں ہوگی, اسلامی تاریخ عربی ماخذات میں موجود ہے, اور اگر عربی ماخذات پڑھنے بھی پڑھے بھی ہے تو کیسے پڑھے, وہ مستشرقین کے لکھے ہوئے نام میں پڑھے, جس کا نام تک وہ صحیح لکھ نہیں سکتے, پڑھ نہیں سکتے, اور پھر یہ تانے دیتے رہے قوم کو کہ مسلمان بھی کیا کیا ہے. ایسی بات ہے کہ یہ تو ایک المیہ ہے, یہ المیہ ہے جاری ساری, نہیں معلوم قانون پڑھنے والے کو, نہیں معلوم تاریخ پڑھنے والے کو, نہیں معلوم بین الاقوامی تعلقات کے مضامین پڑھنے والے کو کہ اسلام اس میں کس, کم سے کم یہ بھی نہیں معلوم کہ کس عنوان سے اسلام کے علوم میں سے کون سے علم میں اس کو اپنے متعلق اور مضامین ملیں گے, کہاں ملیں گے, تو دور کی بات کون سے علم, یہ بھی نہیں معلوم. اور یہی حال کم و بیش ہوگی جگہ اختصاصی سطح پر, ابتدائی تعلیم کوئی اچھا مسلمان بنانے تک کی بات ہو, وہ بھی میں کہہ رہا ہوں دوبارہ نہیں, کافی نہیں, اس سے آگے کی بات ہے اختصاصی سطح پر. یعنی جو شخص جس شعبے میں مہارت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے جدید معلومات میں, اسے اسلام کے اس شعبے میں بھی مہارت کی انتہا پر پہنچنا ضروری ہے, اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. اور وہ کرے کیا, وہ آگے منسوخ, مطلب اس کا پورا خاکہ رہا ہے اس میں. ذاکر نائک صاحب تو اس میں نگیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, آپ نے کہہ دیا اسی بات کہہ دی, ذاکر نائک صاحب تو اس میں کہیے کہ اس کام کے اعتبار سے ایک منفی کردار ادا کر, باقی ان کا اوور آل اسلام کے لیے مثبت ہے, مطلب ان کے پورے ڈسکورس کا حاصل سائنس اور سائنٹیفک فنومنن کی برتری ہے اسلامی ڈسکورس پر, یہ بہت خطرناک چیز ہے. باقی یہ ان جان بوجھ کے نہیں کر رہا, بہت مخلص آدمی ہے, مگر فلسفہ اور منطق سے اور فلسفیانہ اصولوں سے اور اس مسئلے سے بالکل کورے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس میں جو لوگ ان پر گفتگو کرتے ہیں یا انہیں سمجھاتے ہیں, ان کی بات نہیں سنتے, ان کا سنا ہوا تیار کیا ہوا ذہن اس کو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کبھی, وہ ایک خاص معیار پر, وہ مغرب کے معیار پر اسلام کو حق ثابت کرتے ہیں. کوئی اگر اسلام کو غلط سمجھے ہوئے اپنے معیار پر نا, تو وہ ہو سکتا صحیح ہو جائے, مگر جس کے لیے معیار مغرب بنا دیا جائے وہ کیسے صحیح ہوگا, یہ بڑا مسئلہ. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اس میں ان کی تنقید نہیں ہے, وہ بیچارے معذور ہیں جس طرح سمجھا اس طرح کر رہے ہیں. اس تقریب کے ساتھ انہیں جدید علم کلام کی تاسیس کا مثبت کام بھی کرنا ہوگا, تاکہ ریاضی, طبعیات, فلکیات, حیاتیات, نفسیات کے میدان میں جن حقائق کی دریافت آج تک بھی, یہ تک تجربہ ہوتا ہے کہ بعض جدید یونیورسٹیز کے پڑھانے والے, ان سے اگر آپ یہ پوچھیں نا آپ کا جو ٹاپک ہے, یعنی جو آپ خاص اس سبجیکٹ میں آپ تدریس کر رہے ہیں, اس کو اردو میں یا عربی میں کیا کہتے ہیں, تو وہ بھی معلوم ہوتا ہے. یعنی اس کیفیت میں جب مسلمان شکار ہوں تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں. اور یہ لینگویجز جو ہے نا, یہ یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ عربی میں اس کے ٹاپک کو کیا کہتے ہیں. یہ چھوٹی بات کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ زبانیں آبداری ہوتی ہیں, ویلیو ایڈڈ ہوتی ہے, ویلیو نیوٹرل کبھی بھی نہیں ہوتی. ایک زبان کسی نہ کسی خاص تناظر میں آتی ہے, اس زبان کے محاورے. جس زبان کو وہ جانتا ہے وہ اصل میں اس زبان کا پروردہ ہے. سب سے بڑا مربی کسی, سب سے بڑا کسی کی تربیت کرنے والا اگر کوئی ایلیمنٹ ہے تو وہ زبان ہے. جس زبان پہ اس کی تعلیم اور تربیت ہوئی ہے وہ اس زبان کا پروڈکٹ ہے. اس کے ماں باپ کا اس پر اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا اس زبان کا اثر ہے جس زبان میں اس کی تعلیم و تربیت ہوئی. انگریزی زبان سے ہمیں دشمنی نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے وہ انگریزی تہذیب کا فرزند ہے جس نے انگریزی تعلیم حاصل کی, چاہے وہ نہ مانے. وہ اپنے والدین کا فرزند سلمی طور پر ہوگا, مگر انگریزی اردو پڑھ کر وہ تہذیب فرنگی تہذیب کا فرزند.
اسلامیہ کی تشکیل جدید, یہ ان کی کتاب کا نام ہے, اس کا
کا اردو ترجمہ ہے، اصلاً ان کے لیکچرز تھے جو انہوں نے مدراس میں دیے تھے اور بعد میں یکجا کر کے اسے شائع کیا، یعنی تحریری لیکچرز ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، سات خطبات پر مبنی ہیں، اس میں انہوں نے خاص انداز میں اسلام کے اصولوں کو جس طرح سمجھا تھا طالب علمانہ انداز میں پیش کر دیا۔ تو وہ ایک طرح سے کہیے کہ آغاز میں کہتے ہیں کہ یہ میری طالب علمانہ رائے ہے، آنے والے لوگ اس میں اس کے زیادہ بہتر پہلو کو دیکھ سکیں گے، اور اس رخ پر غور و فکر البتہ ہونا چاہیے، یہ ان کا ایک موقف ہے۔ اور اس اعتبار سے دیکھیے تو علامہ اقبال غیر معمولی شخصیت ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کا ادراک کیا، یعنی کہ تو مسئلہ ہی سمجھ رہا تھا ہم لوگ اب تک بھی سمجھ رہا تھا، مسئلہ سمجھانے کے لیے جو ہے وہ ہفتوں لگ جاتے ہیں، مسئلہ کیا ہوا یعنی امت کے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا یہ سمجھانے کے لیے بھی ہفتوں درکار ہے۔ تو جس شخص نے امت کو یہ بات پہلے پہلے سمجھائی ہو کم سے کم اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، اس کو یہ احسان ماننا چاہیے۔ اقبال ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس زمانے میں مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے ساتھ ہوا ہے، اس میں غلطیاں بھی ہیں، اس کی تائید نہیں ہو سکتی، اس کتاب کی غلطیاں بہت سی ہیں، مگر وہ ان کے خیالات ہیں، طالب علمانہ خیالات ہیں۔ الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے سلسلے میں جو کام کیا تھا اس کا وہ حصہ تو اگرچہ بہت محل نظر ہے، محل نظر ناقابل قبول، جو شریعت و قانون اور اجماع و اجتہاد سے بحث کرتا ہے اور پھر فی الواقع الہیات سے براہ راست متعلق بھی نہیں ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے، میری رائے یہ ہے کہ اقبال الہیات پر بات کرتے تو اچھا تھا، نہ کہ اجتہاد و قانون پر، مگر اقبال کا جو اپنا سکوپ تھا اس میں اجتہاد و قانون باہر نہیں رہ سکتا تھا، جو کچھ اس نے بیان کرنا چاہا تھا اس میں وہ باہر رہ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب فرمانے کہ الہیات پر غور و فکر کے لیے جو خاص انداز وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیار کر لیا جائے اس پر علماء اسلام غور کریں، جہاں تک قانون کا تعلق ہے اس میں ہم نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، غلطیاں کی ہیں، تاہم اپنے اصل موضوع کے اعتبار سے علامہ مرحوم کی یہ کوشش بڑی فکر انگیز تھی، اور جیسا کہ خود علامہ نے کتاب کے دیباچے میں فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے علم آگے بڑھے اور فکر کی نئی راہیں کھلیں، زیر نظر کتاب میں جو خیالات بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ بلکہ ان سے صحیح تر خیالات ظاہر ہوں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم انسانی فکر کے ارتقاء کا ایک آزاد تنقیدی نقطۂ نگاہ سے مسلسل مطالعہ جاری مسلسل جائزہ لیتے رہیں۔ اگر انہیں خطوط پر یہ انورٹڈ کوماس کلوز، انہی خطوط پر اگر انہیں خطوط پر کام جاری رہتا اور کچھ باہمت لوگ اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے تو ایک بہت وقع و قابل قدر کام ہو جاتا، لیکن افسوس کہ خود علامہ مرحوم کے حلقہ اثر میں سے بھی کسی نے اس میدان کو اپنی جو اعلانیہ تباہ کے لیے منتخب نہیں کیا۔ جی جو اعلانیہ تباہ یعنی طبیعت کے اچھل کود کا میدان، جو اعلانیہ کرتا ہے اچھل کود کرتا، اور طبیعت کا اچھل کود مطلب ہے کہ انٹلیکچوئل ایکٹیویزم، یعنی خاص نظریاتی سطح پر کچھ حرکی کیفیات، تحریکیت، ایک تحریکیت ہے نا، بدن کے اعتبار سے انسان جمناسٹک شروع کر دے، جمناسٹک جس طرح سے جسمانی ہوتی ہے نا ایسی عقلی نہیں ہوتی۔ ہمارے استاد مفتی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ فقہا اس میں چوچڑ اڑا کے لگ جاتے ہیں، کوئی جب فقہی بحث ہوتی تو ایک کالا بول کالا بول کالا بول، وہ اس نے یہ کہا میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا میں نے، تو وہ فقہی مناقشا ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں چوچے لڑانا شروع کر دیا، جیسے مرغیوں کی چوچے لڑائی جاتی ہیں جو گیم، اسی طرح سے فکری جمناسٹکس بھی ہوتی ہیں، دیکھیے کبھی آپ لوگ نہیں دیکھیے، ایک تو اس کا وہ آپ جانا تصور ہے جو کہ وہ ریسلنگ کی نوعیت بہت ہے مناظرہ، وہ تو خیر بہت ہی کہیے قبی شہر اور فوش قسم کی شہر ہوتی ہے، ورنہ اسلامی مناظرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ آپ اعلیٰ انداز میں جو یہ فکری اعتبار سے ذرا کوئی مشکل کتاب ہو، جو فکری کتاب ہو اس میں مثال کے طور پر اقبال کی کتاب لے لیجیے، اس کو پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانی ذہن اس کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ اچھل کود کرے، اور صرف کرے ہی اس کے نتائج جو ہیں وہ پڑھنے والے کے اوپر بھی یہ اثرات مرتب کرے کہ اس کے ذہن میں بھی جو ہے وہ ہیجان برپا ہو جائے، ایسے لگے جیسے کوئی جو ہے وہ اچھل کود کر رہا ہے، اور اس کیفیت سے سامنے مطلب اس کے اوپر پھر غور و فکر اور اس سے کچھ نتائج، یعنی ذہن کو استعمال کرنا، عام طور پر آدمی ذہن استعمال نہیں کرتا، کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور ایک بڑا ذریعہ ہے خود یہ ذہانت، وہانت کوئی شے ایسی نہیں ہے جو بہت زیادہ دور کی شے ہو، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے تو توفیق کی بات ہے، مگر بہرحال اکثر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ استعمال نہیں کرتے، اس لیے نظریات استعمال کرنی چاہیے، یعنی مشکل مسائل سے مشکل چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ بعض اوقات اگر اہتمام کر کر کچھ مشکل چیزیں پڑھے اس خیال سے کہ اس سے ذہانت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کبھی اس کا استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ यानी कोई मुश्किल किताब पढ़े इस नुक्ते इस नज़र से कम सवाब ही की नियत करें, कुछ नहीं है तो कम से कम ज़हनी वर्जिश जो होगी ना उससे सवाब ही मिल जाएगा, मगर इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इस तरह की मशक से यानी मुश्किल चीज़ों से भागते रहना ये दीनी एतबार से एक गफलत है, और मुझे ख्याल होता है पता नहीं अल्लाह जानता ऐसा है या नहीं, और ख्याल होता है कि इससे गुनाह मिले। जो लोग मुश्किल मसाइल इस्लाम को जो दरपेश है उस पर गौर व फिक्र नहीं करते, सोचते नहीं हैं और कहते नहीं बस आसान बात करो, तो ये गुनाहगार होंगे। इस वजह से अल्लाह ने तो दिमाग दिया था मगर ये आसान जैसे इस तरह से कोई शख्स सुस्ती करके नमाज ना पढ़े तो गुनाहगार होगा ना, अमल में जिस तरह से सुस्ती गुनाह का बायस है तो क्या फिक्र में सुस्ती गुनाह का बायस ही होगी। और इस गुनाह का शिकार अच्छा खासा उलमा भी है, ये और मुसीबत है, सर पकड़ के आदमी बैठ जाए तो क्या मुसीबत है। इस पर थोड़ा संजीदा गौर करनी, सुनाने की बात नहीं गौर फिक्र की बात है। उसने खुद अगर बनाया हुआ तो गलत है, मैं तो उन्हीं से गिला कर रहा हूँ, वो नहीं सोचते नहीं समझते, आप कह रहे हैं अगर उससे होती है तो उससे नहीं होती, गलत शायद नहीं तो ये इनफरादी कोशिश से होती है, जो कोशिश करे वो मदरसे में करे तो वहाँ भी हासिल हो जाए, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में करे तो वहाँ भी उस हो जाए, और अगर अकेडमी में करके देखें इंशाल्लाह हो जाएगी।
सर इसकी मिसाल ऐसी होगी ना जब इंसान के अपने ऊपर बढ़ती है तो अपने मसले मसाइलात हल करने के लिए सब कुछ करने के लिए अपना
बिल्कुल वही मसला बात यही, यानी वो शख्स जो दीन में गौर फिक्र करने को तैयार नहीं है अपने मसाइल में तो बड़ा अहतमाम करेगा, समझ बूझ के सारे तकाजे पूरे करेगा, ये क्यों वही बात है, वही बात है जो अमल के हवाले से कि दुनिया के बारे में अमल में भी बहुत चाको चौबंद होगा, दीन के बारे में कहेगा चलो बस मैं इतना तो करता हूँ। इसी तरह से दुनिया का कोई मफाद पेश नज़र हो और कोई इम्तहान पास करना हो तो दिन रात लगा के मेहनत भी करेगा और सारी अकल की कुव्वतों को वहाँ खपा देगा, मगर दीन के बारे में कहेगा कि बस मुश्किल बातें समझ में नहीं आती आसान आसान बातें करें, ये कौन सी दीनदारी है, इस पर गुनाह होना चाहिए कि होना चाहिए, क्या है ये दीनी मसला बन गया है क्या कुछ कह रहे थे जहाँ जिस तरह से अमली इस्तेदाद में मशक्क़त से और मेहनत से मश्क़ से इजाफा होता है ऐसे ही अकली इस्तेदाद में भी मेहनत और मशक्क़त से इजाफा होता है। हर शय आसान होती है हमारे साथ आसानी नहीं हमारे साथ कैसे कहते हैं मेहनत मशक्कत प्रैक्टिस एहतमाम जनाब कहाँ थे हाँ जो अलादी तबा से यहाँ चले गए। अच्छा ये बताइए रहे कि अलामा इकबाल के जो हलके के लोग थे उन्होंने भी जो अलादी तबा का मैदान इसे नहीं बनाया, करने क्या लगे इकबाल के इकबाल को जो है बस वो सालाना बुनियादों पर पढ़ लिया जाए और इकबाल के साथ भी यही जुल्म किया जाए कि उसे कोई कौमी शायर बना दिया जाए, इकबाल को भी कोई एक रस्म बना कर रख दिया जाए, तो जो मारूफ माना में इकबालिय हैं वो यही करते हैं इकबाल के साथ, इकबाल की ये का ये ख्याल इकबाल का ये अंदाज अलामा इकबाल का ये कंट्रीब्यूशन मिल्लत के अतबार से उनकी फिक्र इस इकबाल को तो जानते ही नहीं, इस पर डॉक्टर साहब अपने गम का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल जब तक इस मैदान में वाकई कदर कीमत रखने वाला काम एक काबिल जिक्र हद तक नहीं हो जाता ये उम्मीद के माशरे के जहीन तबकात को मजहब की तरफ रागब किया जा सकेगा महज शराब का दर्जा रखती है, शराब धोखा। आप ये ख्याल करें कि क्यों ये लोग अमल नहीं करते, कुछ तबका ऐसा होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी मजबूरी है कि जब तक कोई बात अकल के दरवाजों को खोल कर दाखिल ना हो वो उसको दाखिला नहीं देते, इंसान के साथ से बनाया गया हर उसने सादा लौर न दिल में उतर सका, कुछ तो मिजाज यार में गहराइयाँ भी हों बगैर गहराई के बगैर एक खास फिक्री सतह के वो बात काबिल कबूल नहीं है, उसको उस सतह पर और क्या इस्लाम उस खास सतह का हामिल नहीं है, मगर ये कोताही उसके पेश करने वालों की है, ये गफलत और ये गद्दारी उसके पेश करने वालों की है कि उस सतह पर पेश नहीं कर सकते, अल्लाह के दीन में तो सारी सदा तो सलाहियत मानी بعض کہتا تھا کہ فکر حرف پیچا پیچ و حرف نشدار تابنا مقل مرد آنا شکان. یہ جو اپنے لیکچر کے بارے میں انہوں نے فارسی میں کہا کہ میں جو یہ مشکل باتیں کرتا ہوں حرف پیچا پیچ و حرف نشدار, یہ جو پیچ در پیچ باتیں حرف نشدار ہیں, یعنی جس طرح سے کوئی کانٹا ہوتا نا کہ کانٹے میں مچھلی پھنس جاتی ہے تو کانٹے کے لیے تیز ہونا بھی ضروری ہے, تو یہ جو پیچا پیچ اور نشدار باتیں ہیں کس کی ہیں؟ تابنا مقل مرد آنا شکان, تاکہ جو واقعی مردوں والی عقل رکھتے ہیں, یہاں مردوں سے مراد کیا ہے یعنی اعلیٰ عقل مرد آ رہا شکار, مردوں کی عقل کو شکار کر سکوں. آج جو ہے وہ اکثر مرد سے شکار نہیں ہوتے, مردادی کا مسئلہ ہے, عقل کا مسئلہ ہے اللہ عالم, مگر بہرحال شکار نہیں ہوتے. تو عقل مرد آ رہا شکار اپنے لیے ہدف یہ بتایا, یعنی اس سطح پر اسلام کی نمائندگی کی جا سکے, اس سطح پر اسلام کی ترجمانی کی جا سکے کہ ذہین افراد وہ اسلام کی طرف راغب ہیں. اور جب تک یہ نہیں ہوگا, ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سوچنا کہ لوگ کیوں نہیں آتے اس طرف, ذہین طبقات راغب کیوں نہیں ہوتی, یہی وہ ذہین طبقات ہیں جو کہ معاشرے کی باغڈور جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے, نظر نہیں آتی, ایسے نہیں کہ رسیاں ان کے ہاتھ میں, مگر بہرحال اپنے یہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں, وہ جو کہ پالیسیز بناتے ہیں, وہ جو کہ معاملات کو طے کرتے ہیں, اجتماعیت کی پوری باغڈور ان کے ہاتھ میں ہے, وہ طبقہ اسلام کو سمجھے گا تب جب اس سطح پر ان سے بات. اور اگر مسلمان اپنے تمام کہیے اچھل کود کے باوجود, اپنے تمام بھاگ دوڑ کے باوجود, اپنے پورے نعروں اور اپنے پورے جلوسوں کے باوجود اور اپنے تمام اداروں اور اپنے تمام افراد کے باوجود یہ نہ کہہ سکے کہ آج معیشت کے میدان مثال کے طور پر, نفسیات کے میدان میں مثال کے طور پر جو اعتراض ہمارا اسلام پر ہے آؤ کرو اور ہم جواب دیتے ہیں اس کا, پھر یہ کہنا ان کو حق نہیں پہنچتا کہ پھر یہ کیوں نہیں آتے, آپ نے بلائے قرآن کافی ہے, قرآن تو ہے, مگر اس قرآن حکیم سے وہ باتیں نکال کر دکھانا کہ کسی ہندو اور کسی پارسی کی ذمہ داری ہے, قرآن حکیم کی اس سطح پر ترجمانی ہے کیا کسی یہودی کی ذمہ داری ہے, مسلمان کی ذمہ داری, اور اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو یہ دین کے ساتھ متعلق کر رہا ہے. غلط فہمی ہے بالکل, غلام احمد پرویز کو تو انہوں نے جو بعد میں کہیے کہ دیس نکالا دیا ہے جس طرح سے واضح کیا اور تو کسی نے نہیں کیا. ایک زمانہ گزرا تھا کہ جس وقت غلام احمد پرویز نے غلام پرویز نے قادیانی کی بات کی, پرویز اچھا اچھا پرویز کی بات کر, میں قادیانی کی طرف چلا کے تو غلام, ویسے یہ بھی غلط فہمی بہت عام ہے کہ غلام قادیانی کے وہ کو صحیح کہتے تھے, بالکل نہیں پتہ بات ہے اس کی, تو بات غلام پرویز جو ہے وہ خود اون کر لیتا, ایسا نہیں ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی علامہ اقبال نے اس کو سپورٹ کیا اور کچھ بھی نہیں, بس علامہ پرویز نے اپنے آپ کو خود جو ہے وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا ترجمان بنایا ہوا تھا, خود ان کے نام لیتا رہتا تھا, تو کوئی کسی بعض اچھے کام بھی لوگ کرتے نا تو ان کی تعریف ہو جاتی ہے, اس طرح علامہ قادیانی کی تعریف بھی ایک زمانے میں تمام علماء نے کی تھی, مگر بعد میں جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب نے اس کو کافر صدیق کہا, مگر اسی طرح سے غلام پرویز بھی کوئی اول روز سے اس طرح کا تھوڑی تھا, اس نے بھی اپنے بہت سے کام کیے اچھے, بالکل بھی نہیں, علامہ اقبال کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس طرح کی کہ کوئی وہ ان کا معاملے میں مربی ہو جائے, ایسا کچھ بھی ہاں, مگر غلام پرویز کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا, یہ خود دعوے دار بات بن گیا اور اپنی کتابوں میں لکھنے لگ گیا کہ ہاں یہ ایکسپو سینٹر پر اسٹال لگاتا نا وہاں بھی لکھتا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے کیا مفکر بھی اتنی کیا کہ اس طرح جملہ لکھا ہوا تھا وہاں پہ اکثر.
آپ کو دیکھیں اور ان کے اندر جتنے بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھیں تو اس کے اندر
جی میں دو یہ بات بات اس طرح سے ہے, ایک تو ہے کہ غلط رخ پر لوگوں کا جو ہے وہ بولڈ ہو جانا, غلط رخ پر لوگوں کا جری ہو جانا, یہ تو چیزیں جس کو روکنا چاہیے. اچھا اس کا یہی روکنے کا پہلو یہی ہوتا ہے, یعنی جہاں ان کو کہیں گے ذرا روکا جا رہا ہوتا ہے یا دبایا جا رہا ہوتا ہے وہ اس پہلو سے کہ غلط رخ پر وہ جری نہ ہو جائے, مگر صحیح رخ پر انکریج کرنا یہ بھی ضرورت ہے اس بات کی. مگر اسی کو کیا جائے جس کے اندر واقعی صحیح رخ پر بڑھتی ہوئی کیفیات نظر آئے, ورنہ عام طور پر نقصان ہو جاتا ہے. تو نقصان سے بچنا زیادہ ضروری ہے بہ نسبت فائدے کے اٹھانے کے, اس لیے یہ پلس مائنس ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال جو بات آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. علامہ اقبال کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ قادیانی تھے یا ہونے والے تھے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ جیسے کہ عرض کیا غلط بات ہے بالکل, اور بعد میں قادیانی ہوں گی تو جو خبر انہوں نے لی ہے شاید کسی نے نہیں لی. واقعہ سنا ہے بھی تو میں نے انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال کا
نہیں سنا ہے,
خبر بھی کرنا ہے نہیں ہوں پاس. وہ یہ کہ قادیانی نے غلام قادیانی نے کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنا دیا, کشمیر کمیٹی والی نہیں جو جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بن جاتے ہیں, بلکہ ایک پبلک سے رابطے کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی, اور اس وقت تک قادیانی نے الگ اعلان دعویٰ نہیں کیا تھا نبوت کا, البتہ مہدی موعود اور مسیح موعود کے بعد دعوے کر رہا تھا. چونکہ اس نے انگریزوں کے بالمقابل اور دیگر ہندو تنظیم کے بالمقابل خوب ڈٹ کر اسلام کا دفاع کیا تھا مناظروں کی صورت میں, تو اس لیے علامہ اقبال اس کو ایک اچھے عالم کے طور پر گریڈ کرتے تھے, اور بڑا عالم تھا اس زمانے میں, مشہور بھی تھا, علماء سے اس نے بہت خراج تحصیل کیا تھا. اپنے بیٹے کو, بڑے بیٹے کو آفتاب اقبال کو علامہ اقبال نے قادیان کالج میں داخل بھی کروا دیا, وہیں سے وہ پڑھا بھی اور قادیانی ہو گیا بڑا بیٹا. اس کو پھر بعد میں چونکہ کافر ہو گیا تھا اس لیے ڈسمس کیا. اب آپ کو کہیں اقبال کے بڑے بیٹے کا تذکرہ آفتاب اقبال کا نہیں ملتا, وہ ایک ہی کا ملتا ناخل جو ہے جاوید اقبال, تو اسی کا ملتا بس. جو آفتاب اقبال تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ اب مسلمان نہیں رہا تو بیٹا بھی نہیں رہا. اچھا جب کشمیر کمیٹی کا ان کو سربراہ بنایا اور یہ وہاں کشمیر ہی میں موجود تھے اور وہاں یہ سارے کام جاری تھے, ان کے چونکہ علامہ اقبال سپورٹ کر رہے تھے تو جدید تعلیم یافتہ طبقہ تو اپنا شیخ الاسلام علامہ اقبال کو مانتا تھا, چنانچہ وہ بہت راغب ہو گئے اس جانب قادیانی کی طرف, اور بڑے علماء پریشان تھے کہ یہ اقبال کو کیا ہو گیا. علامہ اقبال کو ایک خاص تعلق تھا کچھ بڑے علماء سے, مثال کے طور پر مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سید سلمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرات سے. انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو اقبال نے کشمیر سے خط لکھا کہ مجھے تردد ہو رہا ہے, یعنی مجھے یہ بات صحیح نہیں لگتی جو لوگ اس والے اطلاعات کافر کہتے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے, البتہ تردد ہے, ایک پریشانی کی سی کیفیت ہے, اور یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے, مگر کوئی واضح بات نہیں ہے اس کی, میں کفر کی بات نہیں مانتا لوگوں کی کہ لوگ جو کہتے ہیں کافر ہیں. آپ بتائیے کیا ہے. خط لکھا کشمیر سے, شاہ صاحب نے وہاں سے جواب لکھا کہ میں لاہور آ رہا ہوں سفر کر کر, تم بھی کشمیر سے سفر کرو اور لاہور پہنچو, وہاں ملاقات ہوگی اور تمہارے سارے اشکالات کا جواب دوں گا ان شاء اللہ. مگر نصیحت یہ کرتا ہوں کہ جب کشمیر سے نکلو تو ختم نبوت پر اپنے ایمان کی تجدید کر کے نکلنا کہ کہیں راستے میں موت ہو گئی تو کافر نہ مرو. یہ لکھ کر دیا. یہ خط جب اقبال کے ہاتھ میں آیا تو جو خادم ہیں بتاتے ہیں کہ چھجری تاری ہو گئے اور جو ہے وہ آنکھ سے آنسو بہنے لگ گئے, کہا کہ انور شاہ کشمیری کو قادیانی کے کافر ہونے پر اتنا یقین ہے, اور اسی وقت توبہ کی اور وہاں سے لاہور پہنچے اور جو ہے نا گھر بھی نہیں گئے, شاید سیدھا انور شاہ صاحب کے پاس آئے. اور پھر اس کے بعد رات گئے جب مکالمہ جاری رہا جس سے اقبال مطمئن ہو گیا کہ ہاں قادیانی کافر ہے, اور پھر جب وہاں سے نکلنے لگے تو پھر جو ہے نا کہا کہ اچھی بات ہے آپ نے بہت احسان کیا مجھ پر یہ بات واضح کر دی, اور میرے یہاں دعوت پر تشریف لائیے گھر پہ کھانے کے لیے. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگے, کہنے لگے اقبال تم تو مسلمان آپ ہو گئے, بچ گئے نہیں کافر ہونے سے, مگر ان سب کا کیا ہوگا جو تمہاری تائید کی وجہ سے قادیانی کے پیچھے لگ گئے, اور میں کیسے تمہارے یہاں سکتا ہوں جبکہ تم نے اتنا نقصان پہنچایا اور سر پکڑے بیٹھے تھے. اقبال نے کچھ نہیں کہا, باہر نکل گئے, گھر گئے, اور دوسرے دن صبح صبح جو ہے وہ پریس کانفرنس کی کہ جو اس وقت کا پریس تھا پورا انڈیا کا اس کو جمع کیا اور یہ اخبارات میں بیانات شائع کروائے کہ میرے نزدیک غلام قادیانی کافر ہے اور یہ جھوٹا دعوی نبوت کرتا ہے. وہ سارے بیانات جب شائع ہوئے دوسرے دن صبح کے اخبار میں, اقبال کی خبر تو ایسے چھپتی تھی جیسے کوئی وائس رائے کی خبر چھپے, تو سارے اخبارات کی کٹنگ لے کر آئے اور آ کر جو ہے وہ شاہ صاحب کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ اب اس کا کفارہ قبول کر لیجیے, اب تو میں بری ہو گیا, شریعت کا اور بھی کچھ تقاضا اگر ہو تو بتائیے وہ بھی پورا کر دیں. جب یہ پورا کیا تو پھر اس کے بعد دعوت پر امرا شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے ہمارے کے یہاں یہ پوری رداد ہے قادیانیوں کے لیے یہ سوہانے روح ہے یہ پورا پوری رداد اس کے لیے بڑی مصیبت ہے خیر جناب کہاں پہنچے تھے الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے بعد دوسرا اہم کام یہ ہے کہ حیات دنیاوی کے مختلف پہلوؤں یعنی سیاست و قانون اور معاشرت و معیشت کے باب میں اسلام کی ہدایت و رہنمائی کو مدلل و مفصل واضح کیا جائے. اس ضمن میں جیسا کہ ابھی دیکھیے بہت اہم تعمیری کام کیا ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے تو بتائیے کہ آج آپ اجتماعیت کے بڑے بڑے مسائل ہیں. اسلام کیا نظام دیتا ہے؟ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے؟ اسلام کا سماجی نظام کیا ہے؟ دستور ہوگا تو اسلام کا کیسے ہوگا؟ آئین ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اور اس کی اپنی صورتیں کیا ہوں گی؟ یہ سب کچھ بتائیے. ہم نے تو اپنی محنت سے اور عقل سے بنایا ہے. مغرب کہتا ہے ہم نے تو ہیٹ اینڈ ٹرائل کی بنیاد پر تھیسس اینٹی تھیسس اور سنتھیسس کی بنیاد پر دعویٰ جواب دعویٰ ابتزاج دعویٰ کے اصول پر خوب سے خوب تر کی تلاش کرتے ہوئے اور سروائیول آف دی فٹیسٹ بقائے اسلحے ان اصولوں پر آگے بڑھتے بڑھتے اپنا یہ پورا نظام تک تعمیر کیا. یہ پورا اور ہر شکل کا آپ تھا یہ تمام زندگی گوشوں کو محیط ہے اور اس کی حقانیت کے لیے اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے کہ یہ قابل عمل ہے اور نافذ العمل ہے. آپ دیکھ سکتی ہیں اس کو, ہم ان کا نظام دیکھ سکتی ہیں, ہمارا اور ہمارا سوشل جسٹس دیکھ سکتی ہیں اور سب کچھ. آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اچھا ہے تو ثابت کیجیے اس ثبوت, کم سے کم پیپر پر تو کیجیے پہلے تک, کم سے کم ہمارے انٹیلیجنسیا کے سامنے بیٹھ کر اس کو ثابت تو کیجیے, اعتراضات کا جواب دے دیجیے, پھر اس کے بعد کہیں غالب بھی کر دیجیے گا پھر ہم قبول کرنے کو تیار. کہتے ہیں کہ دوسرا ان کا حیات دنیاوی کی مختلف پہلوؤں یعنی سیاست و قانون و معاشرت و معیشت کے باب میں اسلام کی ہدایت و رہنمائی کو مدلل و مفصل واضح کیا جائے. اس ضمن میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا پچھلے 30-40 سال کے عرصے میں خاصا کام اس وبر صغیر ہند و پاک میں ہوا ہے, خصوصاً جماعت اسلامی اور الاخوان المسلمون نے اسلامی نظام حیات عدالت الاجتماعی فی الاسلام کو اور العدالت العدالت الاسلام ہے یہاں پر العدالت الاجتماعی فی الاسلام کو تصدیق و تعریف کا مرکزی موضوع بنایا ہے. تاہم اس سارے کام کو بس ایک اچھی ابتدا قرار دیا جا سکتا ہے, بہت اہم ہے, بہت اچھا ہے, صحیح رخ پر ہے, مگر یہ ایک اچھی ابتدا ہے, مکمل نہیں ہے اور جہاں تک پہنچا اس سے آگے بھی اس کے اندر وہ کیفیات برقرار دی گئی ہیں, تو اس کی طرف ایک تازہ کیفیت کی ضرورت ہے. اس سے سب سے بڑی خدمت یہ ہوئی کہ کم سے کم یہ احساس تو پیدا ہوا, یعنی اقبال نے اگر ایک مسئلے کی نشاندہی کی تھی تو اس کے حل کے لیے عملی اقدام کیا ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ ہو سکتا تھا کہ بتایا جائے کہ ہے اسلام قابل نظام حیات. تو مولانا مودودی کا لٹریچر خاص طور پر آپ دیکھیے تو ازول تا آخر جو یقین پڑھنے والے کے ذہن میں پیدا کرتا ہے سب سے نمایاں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام ایک قابل نظام حیات ہے. ایسے ہی نا, یہ بہت بڑا کہ یہ کیس اسٹیپ تھا, بہت اہم کام تھا جو کہ صدی کا کام کہا جا سکتا ہے, جس سے مسلمان امت کو روک تو میرا کہ جس روک پر ان کے عروج کے زیر تعمیر ہو سکتے ہیں. اور ادھر کچھ عرصے سے مکھی پر مکھی مار دینے اور تقریباً ایک ہی سطح اور ایک سے معیار کی تعلیفات مختلف ناموں سے شائع کر دینے کا جو سلسلہ چل نکلا ہے اس نے بہت حد تک اس اساسی کام کی اہمیت بھی ختم کر دی ہے. یعنی اس کے بعد وہ کیفیات قائم نہیں رہی, اب ہو یہ رہا ہے کہ وہی سب کچھ ریپروڈیوس ہو رہا ہے, جبکہ اس میں ایک تازگی اور اپنے زمانے کے اعتبار سے آج کے اعتبار سے اور دیگر شعبہ جات میں ترقی ہو رہی ہے اس کے جواب دینے کے اعتبار سے کام کرنے کی ضرورت ہے. وقت تو چلتا چلا جا رہا ہے تو ہر پچھلا کام اگلے کام کے لیے کفایت نہیں کرتا, ہر زمانہ اپنا تقاضا لے کر سامنے آ جاتا ہے تو اس تقاضے کو اس وقت پورا کرنا ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پدر سلطان بودھ تو راجے تم کیا کر رہے ہو, انہوں نے اپنے زمانے میں کام کیا تھا اس وقت کا تقاضا جو کچھ کر سکتے تھے پورا کر کے چلے گئے, تم نے کیا کیا جو بجائے خود قابل قدر تھا. اس ضمن میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ نیم خواندہ یعنی آدھے کچے پکے پڑے ہوئے, تھوڑی بہت تعلیم حاصل کیے ہوئے, کچی پکی تعلیم حاصل کیے ہوئے, یا بقول مولانا اصلاحی پڑھے کب لکھے زیادہ لوگوں کی تصدیقات اور تعلیفات کی خاص تکنیک کے ذریعے ایک مخصوص حلقے میں فروغ سے بعض لوگوں کا معاشی مسئلہ تو ضرور حل ہو سکتا ہے, دین کی کوئی مثبت اور پائیدار خدمت ممکن نہیں ہے. یعنی واقعی وہ قابل لوگ ہوں جو یہ کام کریں, ان کے اندر علمی استعداد پائی جاتی ہے اور علمی استعداد خود بولتی ہے, علمی استعداد جو ہے وہ کوئی اور نہیں بولتا, جو کہا جاتا ہے کہ مشخانس خود بھی بویت نہ کہ اتار بھی بویت. یہ مشک ہے, یہ کسی اتار کو نہیں کہنا پڑتا. جو جس اتار کو یہ کہنا پڑے گا کہ یعنی عطر بیچنے والا, اسے یہ کہنا پڑے کہ یہ مشک ہے, تو یہ سب سے پہلی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مشک نہیں ہے. وہ تو خود اپنی بو سے بات ثابت کر دیتی ہے, اپنی خوشبو سے بات ثابت کر دیتی ہے کہ وہ مشک ہے, نہ کہ اتار یہ کہتا پھرے. مشخانس خود بھی بویت نہ کہ اتار بھی بویت, چنانچہ اس کام کے اندر اس کی وہ اوپر جو ہے وہ نظر آئے, نہ کہ اس کے ثبوت کے لیے کوئی اور خاتمہ دلائی لانے پڑے. مگر وہ جو نہ پہچاننے والے لوگ ہیں نا, وہ مخاطب نہیں ہونے چاہیے. مخاطب کسے بنایا جائے کہ بات کی دیا نہیں, جن کو آڈینس بنایا جائے. سب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آج کے زمانے میں کہ ہر چیز کا عوامی ہونا, پاپولر ہونا, یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے. جب تک کوئی شخص پاپولر نہیں ہے صحیح نہیں ہے, اور جب تک کوئی عوام, جب تک کوئی شخص عوام الناس کو قبولیت اختیار نہ کر جائے اس وقت تک وہ معیاری نہیں. حالانکہ یہ سب سے پہلی دلیل ہے اس کے غیر معیاری. جسے فارسی ادب میں تحسین ناشناس سے تعبیر کرتے ہیں. تحسین ناشناس کیا جانتے ہیں؟ ناشناس ہوئے بغل جانے والا قوالی نہیں ہے, شاید اس کو بھی نہیں جانتے ہوں گے, تو اچھی بات ہے. مگر تحسین ناشناس کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی بڑا شاعر ہو نا, بہت ہی ماہر فن شاعر, وہ کوئی اپنا بہت ہی زبردست شعر سنائے, یعنی بہت ہی کامل فنی اعتبار سے بہت کامل, اور سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے اس میں کوئی شعرا تھے, کوئی مطلب بڑے شاعر تھے, اور یہ کوئی بیٹھا تھا مثال کے طور پر ان پڑھ, یا یہ کہ وہ شاعری سے مطلب وہ کہے واہ واہ سبحان اللہ, تو یہ تعریف توہین ہے. اسے کہتے ہیں تحسین ناشناس, یعنی نہ جاننے والا تعریف کرے اور جاننے والے خاموش ہیں, تو یہ تو کوئی تعریف نہیں ہے. اور آج اس مغربی تہذیب نے ہر شے کا پاپولر ہونا, یعنی پبلک میں پاپولر ہونا, اسے معیار بنا دیا کسی شے کے صحیح ہونے کا, جبکہ اس فن کے ماہرین اگر اس شے کو صحیح کہیں تب وہ صحیح ہوتی ہے. اب عوام الناس کے صحیح کہنے یا غلط کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پیچھے اگر سینکڑوں لگ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کی ہاں میں ہاں نہیں. اسلائی صاحب نے فرماتے تھے, ڈاکٹر صاحب سناتے تھے کہ اللہ نے ہر ایک کے حصے کے بیوقوف پیدا کیے ہیں, اس کو ذرا ذہانت ہو تو وہ اپنے حصے کے بیوقوف جمع کر لیتا. اس میں تو کوئی کمال نہیں, کمال تو یہ ہے کہ عقل مندوں سے بات کی جا سکے, ورنہ اپنے حصے کے بیوقوف جمع کرنے کے لیے تھوڑی سی جانا چاہیے, زیادہ نہیں چاہیے. مولانا اسلائی صاحب فرماتے ہیں کم پڑھے لکھے زیادہ لوگ, پڑھے کم لکھے زیادہ لوگوں کی تصنیفات اور تعلیفات. اس کے بعد جناب کہ آج کی دنیا میں خصوصاً اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ مسلمہ علمی قابلیت رکھنے والے لوگوں کے سوا کسی مؤلف و مصنف کی جانب التفات کر سکیں. ردی کتابیں بہت سی آ جاتی, ایک فن پر اتنی لکھی جاتی تھیں, اور ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ لکھ کے لاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اس پر نظر ثانی کرتے ہیں, یار کس نے کہا تھا لکھنے کی ضرورت کیا تھی, اور دوسرا میں کام یہ رہے گا وہ بیٹھ کے نظر ثانی کرتے ہیں, تب ذرا فرماتے ہیں کیوں فرماتے ہیں؟ یعنی آپ ایک فن کے آدمی نہیں ہیں, زندگی بھر آپ نے گزاری بینک کی ملازمت کرتے ہوئے, ریٹائرمنٹ کے بعد خیال آیا کہ تفسیر لکھنے, اب وقت آپ کے پاس فارغ تھا آپ نے تفسیر لکھ دی, اب اس کے بعد علماء سے مطالبہ ہے کہ اس پر نظر ثانی فرمائیں, اور اگر کوئی غلطی ہے تو بتائیں, اور اگر نہیں بتائیں گے تو اس کا مطلب نہ صحیح. کیا ظلم ہے, مصیبت ہے, یہ مصیبت جاری ہے سارے بچے بہت تیزی رفت وقت بتایا جا رہا ہے کہ ایسے کام نہیں چلیں گے. کام ایسا ہو جس شخص کی استعداد اس فن میں, اس فن کمائے, اور فن بھی کوئی ایک بہت بڑا فن نہیں ہے, علوم دینیہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. علوم دینیہ تو بہت بڑا میدان ہے, کوئی کہے علوم جدیدہ اس سے کیا مطلب, کوئی علوم جدیدہ کمائے ہے. آج دنیا ہے اسپیشلائزیشن کی دنیا ہے, اختصاص کی دنیا ہے, فن اور اس فن کی گہرائی تک, اس گہرائی میں بھی ایک خاص موضوع کے تعین تک میں اس کا ماہر ہوں, کوئی یہ کہے تو بات مانی جاتی. بس جو پی ایچ ڈی کا کانسیپٹ ہے یہ آج قابل قبول ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ شخص اس فن کے فلاں گوشے میں فلاں موضوع سے متعلق تمام جزیات کا ماہر ہے, اب یہ اس پر اتھارٹی ہے. تو اب کسی شخص کا کسی فن میں اتھارٹی ہونا ایک کوئی بلینکٹ اپروول کی طرح کی شے نہیں ہے, بلکہ وہ خاص موضوع سے متعین ہوگی, بس اس سطح پر ہوگا. بڑی بڑی موٹی موٹی باتیں اور موٹے موٹے مہارت کے دعوے یہ نہیں چلتے. بتانا پڑے گا کہ جدید موضوع میں صرف فلاں موضوع ہے اور قدیم میں اس کی یہ نظیر ہے اور اس سے اس کے تعلق پر میں نے یہ کام کیا. اور وہ کام جو ہے وہ پھر ایک عالمی سطح پر قابل قبول ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں ماہر پر نہیں. آئیے تو پڑھ لیا تھا اس کام کے لیے معیاریوں کا یہ تھا, لہذا لازم ہے کہ جو کام بھی کیا جائے وہ معیاری ہو اور کمیت سے زیادہ کیفیت پیش نظر ہے. کمیت کوانٹیٹی, کیفیت کوالٹی, کوالٹی کے پیش نظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے کام کیا جائے. وہ کام ایسا ہو جو واقعی معیاری ہو, نہ کہ یہ کہ بہت بڑی بڑی جلدیں مرتب کر دی بہت سارا کر دی. یہ کمپائلیشن ہے نا, یہ بھی نہیں چلتی. یہ بھی آج کل کا بڑا فتنہ ہے جو تحقیق کی طرف آتا بھی ہے اور تصدیق کی طرف آتا بھی ہے, وہ کٹ اینڈ پیسٹ کو تحقیق سمجھے ہوئے ہیں. ریسرچ ورک آج کیا ہو گیا, کٹ اینڈ پیسٹ, فلاں یہ کہا فلاں یہ کہا فلاں کہا فلاں جو ہوتا ہے یہ سب, اور یہ کام آج کمپیوٹر بہت اچھا کر دیتا ہے. سب کچھ کمپیوٹر پہ کمپیوٹرائز ہے, ڈیجیٹل فارمیٹ پر ہے, یونی کوڈ پر ہے, اس سے وہاں سے اٹھایا جاتا ہے, اٹھا کے کاپی پیسٹ کیا جاتا ہے اور ایک نئی شے تیار ہو گئی. کیا ہے یہ, اس کی تحقیق ہے. وہ تحقیق غلطی برابر نہیں ہے, تعلیف ہے, سب کچھ جمع کیا گیا. تو تعلیف کو تعلیف کہنا چاہیے, تحقیق کو تحقیق کہنا چاہیے, مگر آج جو ہے وہ تحقیق کے نام پر صرف تعلیف جاری ہے اور اس کی بھی ضخامت پانچ جلدوں میں ہے ان کا مقالہ. تو پانچ جلدوں میں ہونے سے یہ تھوڑی ہوا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ردی والے کو بھیجے تو زیادہ پیسے مل جائیں, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی اثر قائم ہو جائے, کوئی نتائج برآمد ہو جائے. تو ہو ہی رہا ہے, اس سے یہ بھی یہ وہ کیفیات ہے کہ تحقیق کو کیا آفتیں لاحق ہوتی ہیں وہ سب یہاں بتائی جائیں گی. اس سے بھی بچنے اور بچانے کی ضرورت ہے. اس کام کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک طرف موجودہ دنیا کے مسائل و معاملات کا صحیح فہم اور رجحانات کے مختلف میدانوں میں جدید رجحانات کا براہ راست علم ضروری ہے. براہ راست جدید ترین رجحانات, ایسا نہیں کہ اپنے زمانے میں وہ شے پڑی تھی آج اس میں نئے سے نئے نظریات اور کچھ پیدا ہوتا ہے اس سے واقف ہی نہیں. تو رد بھی کر رہے ہیں تو یونانی منطق کا کر رہے ہیں. بھائی آج یونانی منطق سے کون سے اثرات مطلب ہو رہے ہیں, کون اس کو پڑھ رہا ہے, کون اس سے متاثر ہو رہا ہے. رد کرنا ہے تو آج جدید فلسفے کر دیا جائے گا اور جدید میں بھی جدید ترین اثرات کر دیا جائے. کوئی آج بھی جو ہے وہ کہیے کہ جو تازہ سترہویں صدی کا کہیے جو فلسفہ تھا اس زمانے کے فلسفے کو پڑھ کر پریشان ہوتا ہے, یہ تو غلط ہے اور ایسے غلط ہے ثابت کر کے. اسے یہ نہیں پتا کہ اب فلسفہ بھی ماڈرنزم کی ایج کو گزار کر پوسٹ ماڈرنٹی میں بیٹھا ہوا ہے اور پوسٹ ماڈرنٹی بھی اپنی جگہ کسی اور حدود کو ایبسرڈٹی کے حدود کو چھو رہی ہے, جس میں وہ ماڈرنٹی یعنی کسی شے کا ماڈرن ہونا, ماڈرن ان معنی میں جن معنی میں ہمارا استعمال ہوا ہے فلسفے کی اصطلاح میں, اس کا ہونا بھی اسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی معنی نہیں رکھتا, اس کے اندر کوئی معنی نہیں. تو اگر ان سطحوں کا تعارف نہ ہو تو رد کس شے کا کریں, ان سطحوں کا تعارف ضروری ہے. یعنی آج دنیا کے حقیقی مسائل کیا ہیں, اور حقیقی مسائل سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے مسائل سے کہ عراق میں کتنے مار دیے اور افغانستان میں کتنے, امریکہ نے یہ کیا اور وہاں ان کے وال مارٹ میں یہ ہو گیا, اور نہیں یہ حقیقی مسائل کا مطلب ہے علمی دنیا میں کیا مسائل زیر بحث ہیں, وہ کون سے معاشی نظریات ہیں جن کے تحت آج مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کو ثبوت ملتا ہے. معاشی نظریہ سے فلسفہ معاش ان پر یہ ہے جدید بات, یہ ہے وہ بات جس کے رد کی ضرورت ہے, یہ وہ بات جس کے پہلے ادراک کی ضرورت ہے پھر اس کے رد کی ضرورت ہے. اور براہ راست یہ نہ ہو کہ ان زبانوں سے واقف نہ ہو تو کسی اور زبان کے ترجموں سے استفادہ کر رہے ہیں. نہیں, زبان سیکھنا ضروری ہے اس کے لیے. وہ زبان جس میں کہ کفر موجود ہے, کفر کی زبان پر ہی سیکھا جائے گا تو کفر کا رد بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس شے کا جاننا اس زبان کے جاننے سے اتھار لے گا. دوسری طرف قرآن و سنت میں گہری ممارست, ممارست وہ لفظ آ گیا, پریکٹس کل شعیلی یقون بل ممارسہ, عرب محاورہ ہے, ہر شے آسان ہو جاتی ممارست پریکٹس, گہری ممارست لازم. تھوڑی بہت قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر لینا, مطالعے سے کچھ سیکھ لینا یا تھوڑی بہت اسباق پڑھ لینا, اس سے کچھ نہیں ہوتا. مہارت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزری ہو سن اور اس کے بعد یعنی 40-50 سال 60 سال اس شخص نے اس فن میں اس کی تمام گہرائیوں کا جائزہ لیا اور اس کے بعد اب وہ اتھارٹی ہے, اس میں جو بات کہہ رہا ہے اس کے فن والے مانتے ہیں اسے, تو اب یہ شخص کچھ کہے گا اور جب تک یہ صورت نہ ہو کہ ان دونوں اطراف کا مطالعہ یکساں دقت نظر کے ساتھ کیا جائے معیاری نتائج کی توقع عبث ہے، بیکار ہے، بس بیکار ہے۔ یہ تو ایک بڑا سخت منظرنامہ ہے جو یہاں تک سامنے آیا ہے، بہت سخت گھاٹی ہے اور بہت بڑی چڑھائی ہے، اور بتایا گیا صاحب یعنی اگر پچھلا مقدمہ مضبوط ہے تو یہاں تک بات پہنچی ہے کہ اس کے بغیر اسلام کی نشر ثانیہ کا خواب دیکھنا کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں کیا ہے؟
بیوقوفی، بیوقوفی،
جنت المقام میں رہنے کے مترادف، احمقوں کی جنت میں رہنے کے برابر ہے یہ بات کہ کوئی سنتی کے کام نہ ہو اور دین غالب ہو جائے، ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں۔ عملی اقدامات، یہ دوسری بات ہوگی، عملاً کیا کیا جائے؟ متذکرہ بالا تحریک کے اجرا کے لیے یہ نہ دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ابھی اصل بات جو کچھ ہے اس کو سب سے پہلے فیس کریں۔ کسی مسئلے کے حل کا سب سے پہلا حل یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کا مواجہ کیا جائے، اسے فیس کیا جائے۔ جس کے اندر تلخ حقائق کو فیس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ یہ دیکھے کہ مجھ پر زد پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب میں اس بات کو ایسے کر دوں کہ مجھ پہ زد نہ پڑے، تو یہ کوئی بھلا نہیں کرتا۔ نہ اپنے ساتھ مخلص ہے، نہ دین کے ساتھ مخلص، اس پہ ضرورت پڑتی ہے تو پڑھے، اصل مسئلہ دین کا ہے۔ مجھے اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کرنا ہے اور بہتری کی کوشش کرنا ہے، میں اسی کا مکلف ہوں۔ ضرورت پڑتی ہے کسی بھی پڑھے، پوری امت پر پڑھ رہے ہیں، کسی ایک شخص پہ تھوڑی پڑھے، کسی ایک طبقے پہ تھوڑی ہے، کسی ایک فرد پہ تھوڑی، پوری امت پر ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے، امت کے مسئلے کو اسی سطح پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ متذکرہ بالا علمی تحریک کے اجرا کے لیے، اس کی شروع کرنے کے لیے فوری طور پر دو چیزیں لازم ہیں۔ ایک یہ کہ عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ قائم ہو جو ایک طرف تو عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اعمال کی دعوت دے، جو لوگ اور جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں ان کی ذہنی و فکری و اخلاقی و عملی تربیت کا بندوبست کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک خاکہ ہے پورا جو دیا رب صاحب نے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک عملی آدمی تھے الحمد للہ، اور جو چیز سوچتے تھے اس کے مطابق اپنے بس پڑھتے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ بالکل ہوا میں خلا میں کبھی کوئی بات نہیں کرتے، جو بات کرتے تھے اس کا عمل سے تعلق ہوتا تھا، چاہے دور کا ہو مگر ہوتا ضرور تھا۔ چنانچہ یہاں بھی عملی بات کی کہ یہ ہونا چاہیے، چنانچہ میں نے کیا کیا، کم سے کم یہ کر سکتا تھا کہ کچھ پلیٹ فارم بنا دوں تاکہ کام شروع ہو، وہ کام انہوں نے اپنے ہاتھ کو انجام دینے کی کوشش کی۔ اللہ نے ان کے اس اقدام میں، اولین اقدام میں برکت ڈالی کہ کچھ نہ کچھ عمل واقعہ میں، عمل واقعہ کے طور پر ظاہر میں ظاہر ہو سکا۔ چنانچہ یہاں حاشیے پر وہ بعد میں لکھتے ہیں جب یہ کتاب بعد میں شائع ہوئی ہے کہ الحمدللہ ان مقاصد کے لیے 1975 میں تنظیم اسلامی کا قیام عمل میں آ گیا ہے۔ اور ساتھ ہی اس عملی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کرے جو خلوص اور دل بندی کے ساتھ اسلام کی نشر ثانیہ کے عرض مند ہے۔ اب یہ جو بھی اجتماعیت ہو، اب یہاں کوئی خاص جماعت سے خاص نہیں کر رہا، پوری امت کا کام ہے، یہی کام افریقہ میں بھی ہونا ہے، یہی کام مصر میں بھی ہونا چاہیے، یہی کام جو ہے سعودی عرب میں بھی ہونا چاہیے، ہندوستان میں بھی ہونا چاہیے، یہی برطانیہ، امریکہ، جرمنی، فرانس میں ہونا چاہیے۔ وہاں ہو سکتا ہے جماعتیں، افراد، ادارے، لوگ الگ ہوں، پر کام یہ ہے۔ چنانچہ جو یہ تحریک ہو جو اس طرح سے عام طور پر عوام کی اصلاح، عوام میں تجدید ایمان، یہ اصل میں اس کا اہم طریق ہے، عوامی تحریک ہے، کرے گی کیا؟ عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اعمال کی دعوت دے گی۔ اب جو لوگ متوجہ ہوں گے ان کو کیا کرے گی؟ ان کو اس بات کی اہمیت ان پر واضح کرے گی کہ یہ علمی کام کرنے کا ہے۔ جو لوگ آئیں گے ابھی قرآن کی بنیاد پر دعوت کا کام ہوگا، اس دعوت کے کام سے جو لوگ قریب آئیں گے ان میں اب ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہوگی، بعض اسی دعوت کے کام کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائیں گے، بعض اس کو منظم کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے، اور بعض ان میں ایسے ہوں گے جن کے اندر فطری استعداد ہوگی اس کام کی جو آگے کام کیا تھا۔ یہ کام کوئی ہر ایک کے کرنے کا نہیں، ہاں وہ جو بنیادی کام ہے نا، عمومی اصلاح، دعوت، یہ ہر ایک کے کرنے کا، فربندہ مومن کے فرائض دینی میں شامل ہے، جو نہیں کرے گا آخر میں پکڑا جائے گا۔ مگر یہ جو دوسرا کام ہے نا، یہ آگے جو بیان ہو رہا ہے، یہ کوئی فرض عین نہیں ہے، پہلے کام فرض عین ہے، یہ اپنی جگہ فرض کفایہ ہے، یہ اپنی جگہ استعداد سے متعلق ہے، یہ اپنی جگہ مہارت سے متعلق ہے۔ جو علم نہیں رکھتا وہ علم کا کیا کام کرے گا؟ چنانچہ وہ علم حاصل کرے، اب علم حاصل کر کے کیا اس سطح تک پہنچے گا کہ وہ کر سکے؟ اللہ جانتا ہے، کرے، مگر جتنا کرے گا اتنے کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ چنانچہ اب وہ عمومی تحریک کیا کرے، ساتھ ہی ساتھ اس علمی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کرے جو خلوص اور دلبندی کے ساتھ اسلام کی نشر ثانیہ کے عرض مند ہیں، اور دوسری طرف ایسے ذہین نوجوان تلاش ہیں، ذہین نوجوان تلاش ہیں، تحریکی سطح پر ایسے افراد کو تلاش کیا جائے جو یہ کام کر سکتے ہیں، یعنی جن کے بارے میں یہ گمان ہو جائے، شک بھی پڑ جائے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کو پکڑ لیا جائے، پکڑ پکڑ کے پڑی جائے مطلب اس کے بعد کیا کیا جائے کورس کروایا جائے تاکہ وہ یہ چکیاں ہیں مختلف چھنیاں ہیں جس میں لوگ چلتے چلے جائیں ان چھنیوں میں سے کچھ نہ کچھ نکلے گا جو نکلے گا وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کچھ کرے گا اور اس میں وہ مختلف سطح ہیں جہاں جہاں جو جہاں فٹ ہوگا وہ وہاں کام کرے گا کبھی آپ نے دیکھا تو کرشر لگے ہوئے تھے دیکھا کرشر آپ نے تو دیکھے ہی ہوگا اور یہ جو پتھر توڑتے ہیں اور اس کے بعد مختلف درجوں پر اس کے گرینولز بناتے ہیں جو تعمیراتی کام میں استعمال ہوتا ہے اس کے کرشر چھنے دیکھے نہیں دیکھے پہاڑی علاقوں میں توڑتے ہیں اس کو ایک خاص نوعیت کا پتھر ہوتا ہے جو سینڈ اسٹون ہوتا ہے اس کو توڑ کر پھر اس کے بعد مختلف چھنیوں سے اسے گزارتے ہیں اوپر سے اس کو مطلب نیچے کی طرف چھوڑ دیتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ سب سے موٹا جو ہے سر وہ پہلے گر جائے گا پھر اس سے جو موٹا ہے وہ گر اس سے جو پتلا ہے وہ آئے گا پھر پتلا باریک ہوتے 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 آخر میں بالکل باریک جو دانا بچتا ہے وہ وہاں جاتا ہے اب ہر ایک کا استعمال الگ الگ ہے صحیح ہے پتھر ایک ہی تھا اس سے کیا گیا الگ الگ سطحوں پر اس کو چھان دیا اور جس سطح پر جس چھنے سے جو نکلا اس کا اپنا استعمال ہے کہیں موٹا مال استعمال ہوتا ہے جب تعمیراتی کام ہوتا ہے تو موٹا مال سمجھتے نہیں جی ہاں جس جس سے کوئی بیس ڈالی جاتی ہے اس میں بھرائی ہوتی ہے پلت میں بھرائی کر رہا ہوتا کہیں باریک پلاسٹر کرنا ہوتا ہے اس میں بالکل باریک استعمال ہوتا ہے تو ہر ایک کا اپنا استعمال ہے اگلی میں سوچے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کیا جا رہا ہے اس سے مراد پتھر ہونا نہیں سب کے ساتھ مطلب اس کام میں تھی کہ کام میں اسی طرح سے ہر کوئی اپنے مقام پر استعمال ہوتا ہے اب وہ اس کی اپنی استعداد ہے اب وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کو کس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ جس کام پر لگا دیا گیا اس کے کرنے کا کام اور ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق کام کرتے کرتے اللہ کے حضور چلا جائے گا اصل اجر وہاں پر ہے اور وہاں کا اجر اس بات سے متعلق نہیں کہ کون کس نوعیت کا کام کر کے آیا یہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے ذہن سے کاموں کی نوعیت سے وہاں اجر نہیں کاموں کے اثرات سے وہاں اجر نہیں اخلاص سے کس اخلاص سے کون کیا کر کر آیا ہو سکتا ہے کسی کا کام دیکھنے میں بہت بڑا ہو مرکز نگاہ ہو مگر اس کی اللہ کے ہاں وہ قدر و قیمت نہ ہو جو ایسے کسی شخص کی ہو جو کہ بالکل کسی کی نگاہ میں نہ ہو مگر بہت ہی اخلاص کے ساتھ اپنا کوئی کام کر گیا تھا جو اس کے ذمہ دین کی ذمہ داری آئی تھی تو اصل مسئلہ تو آخرت کا سب کچھ کس لیے آخرت کے لیے آخرت میں اجر اعمال کے سائز پر نہیں ہے اعمال کے ظاہر پر نہیں ہے اعمال کی نوعیت پر نہیں ہے کیفیت پر نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت پر ہے وہ حقیقت سوائے اخلاص کے کچھ نہیں للہیت اس کے علاوہ کچھ نہیں سب وہ کھجور جو ہے سارے کھجوروں کے اوپر پھیلا دیے کہ سارے مال کے ڈھیر کے بہت سی مثالیں ذہن میں تازہ کر دیتے دوسری طرف ایسے ذہین نوجوان تلاش کرے جو پیش نظر علمی کام کے لیے زندگی وقف کرنے کو تیار ہے آج کے دور میں جبکہ مادیت اور دنیا پرستی کا قلوب و اذہان پر مکمل تسلط ہے اور کچھ تو فی الواقع طلب معاش کا مسئلہ اتنا کٹھن ہو گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں ایسی کہ حل پر مرکوز کر دینی پڑتی ہیں پھر معاشرے کا عام رجحان یہ ہو گیا ہے جو ذرا اس سطح سے بلند ہوتا ہے اس پر معیار زندگی کو بلند کرنے کی دن سوار ہو جاتی ہے معیار زندگی یہ مصیبت ہے بہت آج کیا نہیں یہ ایک نیا بت ہے ایک نئے بت کے طور پر یعنی اسٹیٹس یا کیریئر یہ بت کے طور پر پوجے جاتے ہیں جس طرح سے کبھی کوئی بت خدا پرستی کے راستے میں حائل ہو جاتا تھا کہ لوگ اس کی پرستش کرتے تھے اور ایک خدا واحد کی پرستش چھوڑ دیتے تھے ایسے آج کیریئر اور اسٹیٹس یہ دو بتوں کے طور پر پوجے جاتے ہیں کوئی اس کو بت نہ سمجھے تو اسی کی پرستش پرستش زندگی گزار دے گا اور خدا واحد کی پرستش نہیں کر سکے گا سوچنا چاہیے اس بات اس قسم کے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال نظر آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا صحیح روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی اور اگر کچھ مخلص اور صاحب عظیمت لوگ ذہنی یکسوئی کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھا لیں تو انشاءاللہ اس معاشرے میں بہت سے ذہین اور اعلیٰ صلاحیت کے مالک نوجوان ایسے مل جائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کے خیر من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اپنا لائحہ عمل بنا کر علم قرآن کی تاثیر و اشاعت کے لیے زندگیاں وقف کرتے ہیں زندگیاں وقف کرتے ہیں اس سے کم بڑی بات نہیں ہوتی دوسرا یہ کہ نوجوان سے مراد جو ہے وہ کوئی خاص عمر نہیں ہے ہمت و بلبلے کی بات ہے جوانی والا بلبلہ چاہیے اور وہ بعض اوقات بعض عمر رسیدہ افراد کے پاس ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی عمری اعتبار سے نوجوان کے پاس نہ ہو. یہ تو ایک ذہنی کیفیت اور قلبی کیفیات کا نام ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے وہ انصار صاحب سے ملاقات ہوئی اپنوں کی پارٹنر میں جائیں 77 سال ماشاء اللہ میں 75 77 77 آپ ان کا بدلا دیکھیے ماشاء اللہ. ابھی میرے پاس آئے تھے تو مان لگے کہ پہلے 2 دن سے کہتے ضروری بات کرنی. ضروری بات کیا تھی کہ کراچی کے جس کونے میں جا کے کب پڑھانا ہو میں تیار ہوں، ابھی گرمر پڑھانا ہوں. بتائیے بلبلا کیا ہے اس 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 جذبے کے آگے بہت سے جوانوں کی ساری کوششیں گئی. یہ جذبہ 77 ایئرز میں پہلے ایک سال کورس کیا، اب 2 سال پارٹ 2 کر رہے ہیں. اور ایکٹیو آدمی ماشاء اللہ شام کے اوقات میں ہلکا پرانی اور محلے والوں کو جمع کر کے کام کرنا، اور ایک وہ الہدیٰ لائبریری میں بھی خاصی بیٹھ رہے ہیں تجوید بھی پڑھا رہے ہیں وہاں 77 سال کے وقت. ہمارے بنو مشواق صاحب محترم قرآن اکیڈمی کے جو بانی ناظم تھے، یعنی پہلے ناظم تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر اس کی تعمیر بھی کروائی اور بہت خوب پسینہ ساستے میں لگایا. انہوں نے 74 سال کی عمر میں ایک سال کا کورس کیا تھا اور پھر دورہ جذبہ قرآن کر رہا تھا، یہ شمیم گارڈنر صاحب نے دورہ جذبہ. اور یہاں بہت سے ساتھی جو پہلے پہلے یہاں پر ایکٹیو ہوئے اور جنہوں نے کام کیا وہ ان کے دعوت سے ان کے ذریعے سے آئے افراد بنوں ایک سال ہوئے انتقال. اور آخری وقت تک آتے تھے، آپ میں سے بعض رات نے دیکھا نہیں دیکھا پچھلے سے پچھلے سال گاڑی جاتی تھی انہیں لینے کے لیے، ڈرائیور لے کر آتا تھا تو آخر وقت تک اکیڈمی آتے تھے. حالانکہ وقت بالکل ہاتھ میں لفظہ تھا، نظر نہیں آتا تھا، طرح طرح کے امراض، مگر اس کے باوجود روزانہ آتے تھے. آ کے 1 گھنٹے کے لیے نہیں تو 15 منٹ کے لیے نہیں تو آدھے گھنٹے کے لیے آ کے بیٹھ جاتے تھے سامنے والے دفتر میں، جمیل صاحب والے آفس میں. بس ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کسی بات میں تھی کہ بھائی ایک محنت کی ہے اس کو وہ کام آگے بڑھا اسے دیکھے. یہ ہے وہ جذبہ جس سے کام ہوتا ہے، اور اس کے اس کا اجر آخرت میں ہے، نہ کہ کام کی نوعیت کا کہ کس سطح پہ کون کیا کر رہا ہے. یہ جو بات ہوئی نا کہ مختلف سطحوں پر کام ہوگا، وہ جو چھلنے کی مثال آئی ہے، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم سمجھاتے تھے اس طرح سے کہ 6 سطحیں یا 5 سطحیں بناتے تھے. بعد تحقیقی، اس کے بعد تدریسی، اس کے بعد تبلیغی، پھر اس کے بعد کام ہوگا نیچے سے اوپر کی جانب جائیے تو کسی بھی کام کو یا اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں سمجھتے ہوئے تخلیق کی سطح، اسلام کی ضرورت تخلیق کی سطح پر کام کی ہے. اور تخلیق کی سطح کیا ہے؟ وہ ہے جس اعلیٰ ترین سطح کا اس کتاب سے ذکر ہو رہا ہے. مگر اس کام سے اس پورا یہ پروجیکٹ ہے، جیسے ہم تعبیر عام گفتگو میں بھی تعبیر کرتے ہیں نشرت ثانیہ پروجیکٹ سے. یہ کتابچہ سمیتی انجمن خدام القرآن کا دستور جو ہے نا اس میں میمورینڈم کے طور پر شامل ہے. یہی انجمن خدام القرآن کی تاسیس کا دستوری ڈاکیومنٹ بھی بنا تھا. جن لوگوں نے اس کتاب کے تصور پر اس پروجیکٹ سے اتفاق کیا تھا وہ جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک ادارہ بنایا جو کہ انجمن خدام القرآن کے نام سے بن گیا تھا. کراچی میں بھی اسی طرح سے ہوا، لاہور میں بھی ایسے ہوا، اور جہاں جہاں یہ انجمن ہائے خدام القرآن بنتی چلے گی سب اسی کتاب سے، اس پروجیکٹ سے جو متفق ہوئے وہ جمع ہوئے، انہوں نے کچھ پیسے بھی ڈالے اور ایک سوسائٹی ایکٹ میں جو ہے انجمن رجسٹر کرا لی اور کام شروع کر دی. چنانچہ اس میں جو حالت اس کو کہتے ہیں نشر ثانیہ پروجیکٹ، اس پروجیکٹ سے متاثر ہو کر آنے والے افراد اب وہ اس اسپیکٹرم میں مختلف سطحوں پر آئیں گے. اس پورے جو یہ کیندر صاحب کے سامنے بنتا ہے اس تصویر کے تعمیر میں ہر کوئی اپنا کوئی نہ کوئی الگ کردار ادا کرے گا. تخلیقی سطح کیا ہے؟ یہ وہ سطح ہے کہ جہاں پر یہ بات جو کہ مطلوب ہے نتیجہ ہے نا وہ پوری کی جا رہی ہوتی ہے. تخلیق کیا ہے؟ کہ نیا علم پیدا کرنا. تخلیق نیا علم پیدا کرنا ہے. نیا علم سے مراد کیا ہے؟ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آج کے جدید ترین مسائل ان کا حل دیا جائے. اور مسائل سے مراد یہاں پر نا فکری مسائل نہیں، حضور ٹوٹ گیا برقرار تھا وہ مسائل نہیں، مسائل سے گفتگو ذہن وہاں چلا، افکار فکری سطح پر، نظریاتی سطح پر. صحیح، تخلیق کی بات. تخلیق مستقبل سے متعلق ہوتی ہے. تحقیق ماضی سے متعلق ہوتی ہے، مگر کوئی مستقبل کا کام ماضی سے منقطع ہو کے نہیں کیا جا سکتا. تحقیق کے معنی یہ ہے اس شخص کے اندر اتنی استعداد ہے، اور یہ تخلیقی جو ہے نا یہ خاص خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، ہر ایک میں وہ ضروری نہیں ہے اور یہ بہت ہی ریئر ہے، نو انسانی میں بہت ریئر ہوا کرتی ہے، عام طور پر نہیں ہوتی، اور یہ کوئی بنتا نہیں ہے محنت کر کے. یہاں تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بعض لوگوں کو تھا وہ کر گئے. ہماری تعلیموں میں جو دین جو گزرے ہیں وہ تخلیقی صلاحیتوں کو لوگ تھے، مگر یہ ایک بہت سو کے جلوں میں آتا ہے، اس لیے بہرحال اس کو اعلیٰ ترین سطح آپ ضرور کہتے ہیں. خدا داد تحقیقی، تحقیقی کا مطلب ہے اتنی استعداد کا حامل ہونا کہ اس علم کے ماخذات میں جا کر کوئی شے نکال کے لا سکے. تو یہ ماضی سے متعلق ہوگی. مثال کے طور پر اگر کوئی آج مسئلہ درپیش ہے تو سب سے پہلے وہ اسلامی علوم میں دیکھے گا تو کیسے دیکھے گا؟ اس کو عربی زبان آنی چاہیے، اس کو علماء کی اصطلاحات معلوم ہونی چاہیے. مثال کے طور پر مسئلہ متعلق ہے، اصل مسئلہ تو اصل میں یہ جو پروجیکٹ ہے نا اس کے دو شعبے ہوں، آپ آگے چل کر دیکھیں کہ دو شعبوں میں ڈاکٹر صاحب ہمارے کام کرنا ہے. ایک ہے افکار و نظریات یعنی ما بعد و طبعیات، یہ میٹافیزیکل مسائل جو ہیں، میٹافیزکس سے متعلق جو مسائل ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے اصطلاح میں، شریعت کے علوم میں اس علم کے لیے کیا اصطلاح ہے؟ یہ مسائل ہمارے یہاں کہاں ڈسکس ہوتے ہیں جی؟ عقائد، علم کلام یا عقائد. صحیح، یہ ایک سیٹ ہے جس میں تقریبی کام بھی کرنا ہے پھر تعبیری کام بھی کرنا ہے. دوسرا سیٹ مسئلہ کیا بیان کیا گیا؟ علوم کون سے تھے جس میں نفسیات، فلسفہ، اسی طرح فلسفہ چلیے وہاں اوپر چلا گیا، جس میں معاشیات، معاشرتی علوم انسان کے، جس میں قانون، طب، یہ سب کچھ آئے تھے. اس کو آپ معاشرتی علوم کہہ لیجیے یا سوشل سائنسز کہہ لیجیے، عمرانیات، زیادہ اچھی اصطلاح عمرانیات ان سب کے پاس سے عمرانیات کا، یعنی ویسے تو ہمارے یہاں لفظ عمرانیات علوم اسلامیہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، مگر اس کا جامع ترین مصنع یعنی تمام اگر سوشل سائنسز کو آپ بریکٹ کر دیں اور کہیں کہ اس کا جواب اسلامی علوم میں کہاں ملتا ہے، تو اس کے لیے جو علم جامع ہے اس کا وہ علم فقہ ہے. یہ علمیہ ہے کہ فقہ کا تعارف لوگوں کو نہیں ہے، یعنی معلوم کہ وہ کس کس میدان میں، کس کس انداز میں دخل انداز ہو رہا تھا. مگر یہ دو علوم یعنی یہ ہے اصل میں وہ جس میں تخلیقی کام بھی چاہیے، تحقیقی کام بھی چاہیے. چنانچہ کہ علوم کی کم سے کم علم کلام اور علم فقہ اس کا جو اس کے اندر استعداد ہوگی تو پیچھے جا کے دیکھیں گے نا، ورنہ دیکھیں گے کیسے. اور پیچھے کو دیکھتے دیکھتے تحقیق کرتے کرتے وہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ جسے تخلیق سے قابل کیا جاتا ہے، پل کا ہوتا. چنانچہ تحقیق سے مراد کیا ہے؟ ماضی میں جا کر دیکھنا، اس کے لیے استعداد، اس کے لیے تعلیم. وہ اپنی جگہ اس کے لیے ایک موضوع ہے، پوری زندگی تحقیق اور تعلیم میں گزرے تب جا کے کسی درجے میں آہستہ آہستہ وہ شخص اوپر کے درجے پر جا سکتا ہے. اچھا پھر آئیے تدریس. تدریس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کچھ موجود علم ہے نا اس کو اگلی نسل کو منتقل کر دینا. باریک باریک فرق ہے اس میں، مگر بہت جاندار خاکہ ہے. اس کا حسن جو ہے نا اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو یہ بہت مختلف انداز میں کنوینس کرتا ہے. تدریس کیا ہے؟ تحقیق. تخلیق کیا تھا؟ نیا علم پیدا کرنا. تحقیق کیا ہے؟ موجودہ علم میں پیچھے جا کر یہ دیکھنا کہ کیا بات کیسی ہے, کون سی بات پر تحقیق ہوتی ہے جو آج کا مسئلہ ہے. اور تدریس کیا ہے؟ جو کچھ علم موجود ہے, یعنی تراث علمی موجود ہے, اس کو اگلی نسل کو منتقل کرنا. کلاس روم ٹیچنگ جسے کہتے ہیں. اور اس میں دو طرفہ اٹریکشن لازمی ہوتا ہے. درس ادھر رسو تدریس ہوتا کیا ہے؟ سامنے والے کے ذہن میں کچھ لکھنا, مٹانا, پھر لکھنا. تدریس اسے کہتے ہیں. سامنے والے کے ذہن میں کچھ لکھنا, اگر غلط ہو گیا تو اس کو مٹانا, پھر لکھ دینا. اچھی طرح سے کسی شے کو منتقل کرتے ہیں. یہ اصل میں کہ ایک نسل سے دوسری نسل تک وہ علم پہنچتا ہے. اور اسلام کی علمیت اسی طرح سے جاری و ساری رہے گی تا قیام قیامت. تدریس. تبلیغ کیا ہے؟ تدریس میں مخاطب آڈینس جو تھے وہ متعین تھے, وہ طالب علم ہے. جو طالب علم بن کر استاد کے آگے بیٹھ جائے کہ بتائیے کیا ہے. تبلیغ کے مخاطب یہ طالب علم نہیں ہوتے, عامۃ الناس ہوتے, یا کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو طالب علم بنا کر نہیں پیش کر رہا کہ میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں بتائیے, بلکہ آپ اس تک جاتے ہیں اور جا کر اسے پہنچاتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ کا دین ایسا ہے, بول کرو خدا کے لیے صحیح ہو جاؤ, سدھر جاؤ, آخرت بناؤ اپنی, دین تم سے یہ چاہتا ہے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو. یہ تبلیغ ہے, دین پہنچانا. اور اس کے فلسفے بھی ہیں, وہ سنیے بات آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سنی ہوگی نا, جو اللہ کی طرف بلانے کے یعنی راستے کا کیسے کیسے ہو دو الا سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. دعوت و تبلیغ المان کہہ لیجیے. واضح تبلیغ کا تدریس سے فرق, اور اس کی بات کی سطح عامۃ الناس تک اس کو پہنچانا, اس میں مؤثر انداز میں پہنچانا, اور اس کے سارے تقاضے پھر سب کا پھیلا ہوا ہے. اس کے بعد ہے اسلام کو منظم کرنے کے لیے تنظیمی اور انتظامی صلاحیتیں ہونا, افراد کار کو منظم کرنا, مالی معاملات کو منظم کرنا, اس کے علاوہ ادارتی معاملات کو منظم کرنا, بہت کچھ ہے اس کے ساتھ. اینٹ گارے کے بہت سے مسائل ہیں, کاغذ قلم کے بہت سے مسائل ہیں, اور بہت سی چیزیں. اچھا, یہ کام اس سیکوینس میں جب واقع ہوتا ہے نا, تنظیمی اور انتظامی, تو یہ کام کبھی خرید اس کام کو لے کر چلنے والے کبھی خریدے ہوئے نہیں چل سکتے, کرائے پہ لیے ہوئے لوگ نہیں چل سکتے. وہ جو کہ کسی اور یعنی پروفیشنل جو ہوتے ہیں, جن کا جو مال کے لیے کام کرتے ہیں, وہ اس جگہ کارآمد نہیں ہوتے. ان لوگوں کا اس پورے کانسیپٹ سے اور اوپر کی سطحوں سے متعلق ہونا ضروری ہے ذہنی طور پر, یہ احساس کے یہ کرنے کے کام, تاکہ یہ ان کو فیسلٹیٹ کریں. تو اس پوری نظریاتی لوگ
اور
ورنہ وہ ادارے کبھی اپنے مقصدی کام نہیں کر سکتے جہاں پر کہ انتظامی عمل ہے. وہ پھر اس کے لیے اس طرح سے معاملے بیوروکریسی وہ وجود میں آ جاتی ہے, نیگیٹو سینس اس کا جو پایا جاتا ہے. اگر اس سطح پر کام کرنے والے لوگ اس سے الائن نہ ہو, چنانچہ یہ بھی سب اسی چھتی سے گزرے ہوئے لوگ ہوں, تاکہ ان کے اندر اس کام کی اہمیت, اس کی فادیت, اس کی نوعیت, اس کے مقاصد, اس کے اہداف, اس کا مزاج, اس کا رنگ, یہ سب کچھ واضح ہو, اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو. ہاں, یہ بھی واضح رہے کہ اصل ضرورت صرف اس کی ہوتی ہے کہ کسی جذبے و خیال کے تحت انسان میں داخلی طور پر ایک دائیا بیدار ہو جائے. پھر یہ دائیا کام دائیا یعنی اندر سے موٹیویشن, کام کروانے کا جذبہ. پھر یہ دائیا کام کی راہیں خود پیدا کر لیتا ہے اور تمام موانع و مشکلات سے خود نمٹ لیتا ہے. لہٰذا ضرورت اس کی ہے کہ اس خیال کو عام اور اس کی ضرورت کے احساس کو اجاگر کیا جائے. پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس اعلیٰ و عرفہ نصب العین کے لیے کام کرنے والے دستیاب نہ ہو سکے. خود راہ بنا لیتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت بنائی ہوئی راہوں پہ چلنے والے ہوں. جس کے اندر یہ استعداد نہ ہو کہ وہ راہیں خود بنائے, تو وہ اس مشکل راستے کا مسافر ہے ہی نہیں. وہ جو کام اس نے ساغر صدیقی نے عجیب سا شاعر تھا, کہتا ہے کہ ہم خود بنائیں گے یہاں نئی تصویر شوق ساغر, ہم خود بنائیں گے یہاں نئی تصویر شوق ساغر, ہم تخیل کے مجدد, ہم تصور کے امام. یعنی اس سطح کا دائیہ جب تک نہ ہو نا, اس سطح کی کیفیات پیدا کر دینے والا, تو اس وقت تک اس راستے میں کوئی شخص نہیں چل سکتا. یہ ایسا ایندھن ہے جس کو کوئی ایندھن باہر سے نہیں ڈالا جاتا ہے, اس کا ایندھن اس کے اندر سے برآمد ہونا چاہیے, اور سوائے ایمان کے اور اخلاص کے اور اللہ سے محبت کے کچھ نہیں ہو سکتا. ذہنی سطح پر اس کو ایک منصوبہ مل جائے, ایک رخ مل جائے, اسے ایک نظر دکھ ایک منزل دکھا دی جائے کہ یہ کرنے کا کام ہے, اور وہ اس سے ایسا کنوینس ہو جائے کہ پھر اس کے بعد اس نے صبح و شام کی ساری پریشانی بھی ہو. اور جو کہتے ہیں نا کہ خواب وہ نہیں ہوتا جو بند آنکھوں سے دیکھتے ہیں, وہ تو کوئی اہمیت کی بات نہیں, ہر کوئی دیکھتا ہے, ہو سکتا ہے جانور بھی دیکھتے ہوں. خواب تو وہ ہے جو کھلی آنکھوں سے دیکھا جائے, خواب تو وہ ہے جس کے لیے انسان زندگیاں لگائے, زندگیاں صرف کر دینے کو اور کئی زندگیاں اس راستے میں پھونک دینے کو تیار, وہ ہے سن خواب. تدریس ہو کہ موجودہ علم کی سابقہ علم, اس کے اپنے خاصے ہیں. تدریس میں یہ بہت اہم بات ہے کہ تدریس اور تبلیغ میں بنیادی فرق کیا ہے. ایک مبلغ جو ہے اس کے لیے علم میں رسوخ بہت زیادہ ضروری نہیں ہوتا, اور چاہے جو اسے آتا ہے فلیبل شاہد نمائند, مگر جو مدرس ہے نا ان معنی میں کہ اس نے کلاس روم پڑھانا ہے, یعنی کلاس روم میں اس نے جو ہے نا کسی فن کو پڑھانا ہے باقاعدہ, گہرے فن کو پڑھانا ہے, تو جب تک اس کے اندر ایک خاص مہارت نہ ہو نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کلاس روم عام طور پر جو لوگ آ کر وہاں بیٹھتے ہیں وہ ایک فن کو درجہ بدرجہ پڑھتے پڑھتے وہاں تک پہنچتے ہیں, تو وہ عوام الناس تو نہیں ہے, وہ اس فن میں خاص نوعیت کے سوالات کرتے ہیں, اور جب تک وہ اس صلاحیت کا نہ ہو کہ ان کے سوالات کا جواب دے گا انہیں مطمئن کر سکے, عوام کو مطمئن کرنا کوئی مشکل نہیں, کوئی بات ہے کسی بھی لوگوں کو فن. ہاں, جو ایک خاص سطح سے پڑھتے 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 اس سطح پہ پہنچے اور اب اس فن میں خاص سطح پر خود ہے اور دوسرے سے پڑھنا چاہتا ہے اسے, تو اسے خاص سطح پہ پہنچے. یہ تدریس کا خاصہ ہے جو اسے تبلیغ سے ممیز کرتی ہے. آڈینس کا بھی تعین اور جو کہنے والا اس کا بھی تعین, دونوں چیزوں کا تعین. دوسرے یہ کہ قرآن اکیڈمی کا قیام, اس کے لیے عملی اقدام. پہلے تو ایک عملی اقدام کیا ہوا, عوامی تحریک, اس عوامی تحریک کے نتیجے میں تجدید ایمان کا کام قرآن کی بنیاد پر, اس سے ایسے نوجوان دستیاب کرنا اور ان کے سامنے منصوبہ رکھنا. پھر کیا ہے دوسرے, یہ کہ ایک ایسی قرآن اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا جائے جو ایک طرف علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت کا بندوبست کرے تاکہ قرآن کا نور عام ہو اور اس کی عظمت لوگوں پر آشکار ہو, اور دوسری طرف ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے جو بیعت وقت علوم جدیدہ سے پیروبر ہوں اور قرآن کے علم و حکمت سے براہ راست آگاہ ہوں. وہی بات متذکر والا علمی کاموں کے لیے راہ ہموار ہو سکے, تاکہ متذکر والا علمی کاموں کے لیے راہ ہموار ہو سکے. علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت کا اہم ترین نتیجہ یہ نکلے گا کہ عام لوگوں کی توجہات قرآن حکیم کی طرف مرکوز ہوگی, ذہنوں پر اس کی عظمت کا نقش قائم ہوگا, دلوں میں اس کی محبت جاگوزی ہوگی اور اس کی جانب ایک عام اتفاق پیدا ہو جائے گا, تحریک رجوع دل قرآن برپا ہو جائے گی. نتیجتاً بہت سے ذہین اور اعلیٰ صلاحیتیں رکھنے والے نوجوان بھی اس سے متعارف ہوں گے, انٹروڈیوس ہوں گی قرآن. کس سے؟ قرآن حکیم سے. ایک لطیفہ ہوا, تھوڑے خواتین بھی شامل ہیں, خواتین کا عالمی دن جو منعقد ہوا تھا, ہوا کیا کہ ایک جگہ پہ خواتین کے مسائل پر درس تھا, تو درس دے کے باہر نکلا تو ایک صاحب آئے آ کے کہتے ہیں میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. میں نے خرید کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں میں عرصے سے بیوی کو بتاتا تھا کہ گھر میں شوہر کی اہمیت ہے, فیصلہ کن حیثیت شوہر کو حاصل, آپ نے بتایا قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے رضا و تفاہم ہے. یعنی اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, اور کہتا زندگی بھر میں بیوی سے لڑتا رہا, اس رات کو اس کو سمجھاتا رہا کہ مرد حاکم ہے گھر میں, اور آج آپ نے اس کی دلیل فراہم کر دی کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے رضا و تفاہم ہے. تو یہ تعارف پہلی دفعہ ہم صاحب کے سامنے بات آئی تھی کہ قرآن میں لکھا, کتنے لوگوں کو تعارف چلا دیا اس کو, یعنی قرآن میں یہ باتیں لکھی, قرآن میں کیا کیا کچھ لکھا ہوا اسے سامنے ہی نہیں. تو عام طور پر یہ ماننا کہ قرآن حکیم کس طرح سے علم و حکمت کا خزانہ ہے لوگوں کو معلوم نہیں, اور ان چیزوں کا آپ دیکھ سکتے مشاہدہ کر سکتے ہیں, جو پہلے پہل لوگ آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ واپس تو رہیں گے تو وہاں سمجھ میں آ جائے گا کیا بات ہو رہی تھی. تو دورہ ترجمہ قرآن میں جو لوگ آتے ہیں ان کے تاثرات آپ دیکھیں, اور ہو سکتا ہے ہم بھی اس کیفیت سے گزرے. پہلی مرتبہ جب قرآن سنا ہو ہم نے تو ہمیں یہ احساس ہوا ہوگا کہ یہ باتیں قرآن کی, قرآن یہ سب کچھ کہتا ہے, قرآن یہ سب کچھ بتاتا ہے. انٹروڈیوس تعارف اس لیے دیکھیں یہاں پر انورٹڈ کاماز میں ہے کہ متعارف ہوں گے, پہلی دفعہ قرآن حکیم سے متعارف ہوں گے, اور کوئی وجہ نہیں کہ ان میں سے ایک اچھی بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی نہ نکل آئے جو اس کی قدر و قیمت سے اس درجے آگاہ ہو جائے کہ پوری زندگی کو اس کے علم و حکمت کی تحسین اور نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیں. ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اس اکیڈمی کا اصل کام ہوگا, اور ان کے لیے اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ان کو پختہ بنیادوں پر عربی کی تعلیم دی جائے, یہاں تک کہ ان میں زبان کا گہرا فہم اور اس کے ادب کا ستھرا ذوق پیدا ہو جائے. پھر انہیں پورا قرآن حکیم سبقت پڑھایا جائے, اور ساتھ ہی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم دی جائے. میں اکثر کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ یہ ڈاکٹر صاحب سارے نصاب کا جو ہے نا تعلیم کر دیا تھا, کورس میں کیا پڑھایا جائے اکیڈمی وہ بتا دیا تھا, کچھ چیزیں پارٹ ون میں آ جاتی ہیں کچھ پارٹ ٹو میں آ جاتی ہیں. اور اسی کی وضاحت ایک اور مقام پر ڈاکٹر صاحب نے کیا, وہاں سے تو پورا پارٹ ٹو کا نصاب برآمد ہو جاتا. تو مطلب وہ جو کہ مستقبل کو دیکھنے والا ہوا اور وہاں آنے والے زمانے میں کیا تقاضے ہو سکتے ہیں, اس کی تحریروں میں اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں, بعد احساس ہوتا ہے کہ کیا کچھ تھا. پھر ان میں سے جو لوگ جو فلسفہ ڈسکس کے لیے مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا یہاں جیسے کہ ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک خیال پیش کیا اس کے مطابق اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکیڈمی جو کچھ کر رہی ہے وہ اس کا مزداق ہے, اس طرف پیش رفت کا اولی قدم ہے. نہ اس سطح پر کام ہو سکا نہ اب تک ہو رہا ہے, مگر بہرحال منزل کے طور پر ایک شے سامنے رہنی چاہیے تاکہ پیش رفت آگے سے آگے کی جانے ہو سکے, بہتری کی جانے پیش قدمی ہو سکے. اس کی پہلی سیڑھی پہ بھی اویلیبل نہیں ہے, مگر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آئیڈیلز ہی قربان کر دیے جائیں. پھر ان میں سے جو لوگ فلسفہ و الہیات کا ذوق رکھنے والے ہوں گے ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ قرآن حکیم کی روشنی میں جدید فلسفیانہ رجحانات پر مدلل تنقید کریں, اور جدید علم کلام کی بنیاد رکھیں, اور جو عمرانیات کے مختلف شعبوں کا ذوق رکھنے والے ہوں گے ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے اسلام کی رہنمائی و ہدایت کو اعلیٰ علمی سطح پر پیش کر سکیں. ان راستوں پر چلا دینا لوگوں کو یہ وہ امانت ہے جو اگلی نسلوں تک پہنچانی ہے. ان راستوں پر چلا دینا, ان راستوں پر چلتے ہوئے اللہ جانتا ہے کہ کس کو اللہ نے کس نام کے لیے پیدا کیا, کون کہاں کیا نتیجہ پیدا کر سکتا ہوں. اچھا آپ کے پاس اس کے بعد کچھ لکھا ہوگا
سر, پس نوشت
ہاں پس نوشت پس نوشت نوشت کا معنی لکھنا نا, نوشتن جو لکھا گیا, پس نوشت بات لکھے ہوئے کے بعد, جیسے ہے جی پوسٹ اسکرپٹ جو لکھتے ہیں پی ایس لکھا, اسی طرح سے اردو کے اس میں پے نون لکھ دیتے ہیں, بس نوش بات کی بات یاد آئی وہ لکھ دی گئی, تو بس نوش جو ہے اس کو بھی پڑھ لیجیے ہمارے پاس کچھ وقت ہے. اچھا آج کی اس نشست اور اس سے پہلے کی نشست اور اس سے پہلے کی نشست آنی آپ کو ایک دو آپ نے پڑھ لیا, اس سے متعلق جو سوالات کو ابتدا کرنے اگلی نشست میں ایسا کریں گے کہ اس سے متعلق سوالات ہی کے جواب دیں جو بھی سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں, اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انفرادی طور پر آپ کے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہے تو انفرادی طور پر بات کریں, اور کوئی بات واضح نہیں ہے کوئی اشکال ہے کوئی سوال ہے, اور اگر یہاں اجتماعی فائدے کا سوال ہے تو اجتماعی طور پر کیجیے. باقی خواتین سے بھی آج کافی سوالات موصول ہو گئے, خواتین دفتر سے لفافے میں جو فقہی نوعیت کے ہیں, انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی فقہ سے متعلق اسی میں اس کے جواب دے دیے جائیں. پس نوشت پیش رفت کا جائزہ پیش کیا گیا جون 1980 میں, آپ کے پاس یہ ہے
صفحہ گزشتہ میں قرآن اکیڈمی کا جو خطہ ہے
میرے پاس جو نسخہ ہے نا یہ 80 کی دہائی کا ہے سر, گزشتہ صفحات گزشتہ میں قرآن اکیڈمی کا جو خاکہ سامنے آیا وہ رابطے کے قلم سے جون 1967 میں لکھتا تھا, بعد میں معلوم ہوا کہ بالکل اسی نظریے اور خیال کے تحت عبداللہ 14 میں مولانا عبدالکلام آزاد مرحوم نے دارالارشاد قائم کیا تھا. یہ بات کہیں میں ذکر کیا آپ
نے جی پہلے کیا
جی تاریخ بس مخاطب ہوئی ہے ذہن میں, اور پھر 1937 میں علامہ اقبال مرحوم کی تحریک پر دارالاسلام کی تاسیس ہوئی. دارالارشاد کے بارے میں مولانا آزاد نے 12 نومبر 1915 کے البلاغ میں جو شذرہ لکھا تھا, شذرہ فٹ نوٹ, چلو لکھا تھا اور دارالاسلام کی ضمن میں علامہ اقبال نے جو خط شیخ الازہر علامہ مصطفیٰ المراغی کو تحریر کیا تھا ان کے اقتباسات اس صفحے کی پشت پر دیکھے جا سکتے ہیں جن سے اس حیرت انگیز مماثلت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے جو تینوں تجویزوں میں کے مابین پائی جاتی ہے لیکن افسوس کے پیش نظر کہ پیش نظر مقاصد کے لیے کوئی پیش قدمی اگلی پیش قدمی نہ دارالارشاد کے ذریعے ہو سکی نہ دارالاسلام کی ان میں سے مقدم و ذکر کے بارے میں یعنی پہلے ذکر کردہ کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کتنے عرصے قائم رہا اور کب ختم ہوا اور اغلباً یعنی غالب ترین بات یہ ہے کہ اس کے لیے کہیں کوئی نیٹ رکھنے کی نوبت بھی نہیں آئی کس کے لیے دارالارشاد کے البتہ دارالاسلام کے نام سے ایک ادارہ باقاعدہ قائم ہوا اس کے لیے ایک بس وجود میں آیا اور کچھ عمارات بھی ضلع گرداسپور میں پٹھان کوٹ کے قریب سرنا ریلوے اسٹیشن سے متصل منسہ شبوت پر آ گئی منسہ شبوت یعنی عمل واقعہ عالم واقعہ میں ظاہر ہو گئی جہاں اگست 1941 سے اگست 1947 تک غیر منقسم ہندوستان یعنی پارٹیشن سے پہلے والے ہندوستان کی جماعت اسلامی کا مرکزی دفتر قائم رہا اور اس اعتبار سے یقین وہ عمارات ایک اعلیٰ صف میں آئیں لیکن ان مقاصد کے لیے یعنی کون سے مقاصد جو ذکر کیے گئے تعلیمی علمی مقاصد کے لیے براہ راست میں پیش قدمی وہاں بھی نہ ہو سکی جس کے لیے دارا اسلم قائم ہوا تھا. ابھی آپ پڑھ لیجیے دارالارشاد اور دارالسلام کے بارے میں کیا لکھا ہے. سوالات اگلی دفعہ بھی اٹھائے رکھتے ہیں اور جو ہے وہ باقی قرآن اکیڈمی کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہاں پر حاشیے میں درج کر دی گئی ہے کہ دوسرے مقصد کے لیے عملی طور پر جو اقدام ہوا تو یہ ہے کہ بھائی خدا کو قرآن وہ قائم ہونی چاہیے. دو آپ دو کے پاس عملی اقدام دو بتایا جائے گا ایک تحریر دعوت جو قرآن کی یا عمومی دعوت عمومی تجدید ایمان کی اس کے لیے اور سب تجدید اسلامی قائم کی اور دوسری جو علمی کاموں کی تکمیل کے لیے علمی کاموں کی تدوین کے لیے تھی اس کو انجمن کے نام سے پڑھتا ہوں. 75 میں تنظیم اسلام قائم کی اور 73 میں انجمن قرآن قائم کی. سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ.